سورة الشعراء. سورہ شعراء کا تعارف. مقام نزول: سورہ شعراء آخری چار آیتوں کے علاوہ مکیہ ہے. وہ چار آیتیں والشعراء یتبعہم سے شروع ہوتی ہیں. رکوع اور آیات کی تعداد: اس سورت میں 11 رکوع اور 227 آیتیں ہیں. شعراء نام رکھنے کی وجہ: شعراء شاعر کی جمع ہے جس کا معنی واضح ہے. اس سورت کی آیت نمبر 224 سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شاعری کرنے والے مشرکین کی مذمت بیان کی گئی ہے. اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ شعراء رکھا گیا. سورہ شعراء کی فضیلت: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تورات کی جگہ قرآن کی ابتدائی 7 لمبی سورتیں عطا کی اور انجیل کی جگہ راعات یعنی وہ سورتیں عطا کی جن کے شروع میں لفظ را موجود ہے، اور زبور کی جگہ تواسین یعنی وہ سورتیں جن کے شروع میں توسین میم ہے، اور حوامیم یعنی وہ سورتیں جن کے شروع میں حامیم ہے کہ مابین سورتیں عطا فرمائی، اور مجھے حوامیم اور مفصل سورتوں کے ذریعے ان انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت دی گئی اور مجھ سے پہلے ان سورتوں کو کسی نبی نے نہیں پڑھا. سورہ شعراء کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول ہونے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اور اسلام کے دیگر عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. نیز اس سورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں: نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں قرآن پاک کی عظمت و شان اور ہدایت کے معاملے میں اس کا ہدف بیان کیا گیا. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک وحی کی صورت میں نازل ہونے کو ثابت کیا گیا، اور کفار مکہ کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے اعراض کرنے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی. نمبر 3، نباتات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا. نمبر 4، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے کفار کو نصیحت کرنے کے لیے پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امتوں کے واقعات بیان کیے گئے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہونے والا مکالمہ، روشن نشانیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید و مدد کیے جانے، اور جادوگروں کے ایمان لانے کو ذکر کیا گیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ بیان کیا گیا جس میں انہوں نے اپنے عرفی باپ آزر اور اپنی قوم کا بتوں کی پوجا کرنے کے معاملے میں رد کیا، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و یکتائی کو ثابت کیا. اس کے بعد حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات بیان کیے گئے، اور انہی واقعات کے ضمن میں رسولوں کو جھٹلانے والوں کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا. نمبر 5، نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی، اور آخرت کا انکار کرنے والے کافروں کو برے عذاب کی وعید سنائی گئی. نمبر 6، اس بات کو ثابت کیا گیا کہ قرآن مجید شیطانوں کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی وحی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی شاعر یا کاہن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے عظیم رسول ہیں جو اس کے احکام اپنے خاندان والوں اور پوری امت تک پہنچاتے ہیں. سورہ فرقان کے ساتھ مناسبت: سورہ شعراء کی اپنے سے ماقبل سورت فرقان کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ فرقان کی ابتدا قرآن پاک کی تعظیم سے ہوئی، اور سورہ شعراء کی ابتدا بھی قرآن پاک کی تعظیم سے ہوئی. دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ فرقان میں جس ترتیب سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات اجمالی طور پر بیان کیے گئے، اسی ترتیب سے سورہ شعراء میں ان کے واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں. اور تیسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ فرقان کے آخر میں کفار کی مذمت اور مسلمانوں کی مدح بیان ہوئی، اور سورہ شعراء کے آخر میں بھی کفار کی مذمت اور مسلمانوں کی مدح بیان ہوئی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے.
طاسیم، تلک آیات الکتاب المبین.
ترجمہ: طاسیم میم، یہ ظاہر کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں. توسین میم، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اور اس کی مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہی بہتر جانتے ہیں. تل کا، یہ یعنی اس سورت کی آیتیں اس قرآن کی آیتیں ہیں جس کا معجز یعنی دوسروں کو مقابلے سے عاجز کر دینے والا، نیز اللہ تعالیٰ کا کلام ہونا روشن و ظاہر ہے، اور جس کا حق کو باطل سے ممتاز کرنے والا ہونا واضح ہے. اگر اس کی یہ شان نہ ہوتی تو لوگ اس کی مثل لانے پر ضرور قادر ہو جاتے اور اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز نہ رہتے ہیں.
لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين.
ترجمہ، اے حبیب کہیں آپ اپنی جان کو ختم نہ کر دو اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. لعلك، کہیں آپ. تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی شدید خواہش تھی کہ اہل مکہ ایمان لے آئیں، لیکن جب وہ ایمان نہ لائے اور کفار مکہ نے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھٹلایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی ایمان سے محرومی کی وجہ سے قلبی طور پر بہت دکھ ہوا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے رحمت و کرم کے انداز میں خطاب فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قرآن مجید حق کو بیان کرنے میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور کفار مکہ میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان سے محروم ہیں وہ قرآن کریم کی آیات سن کر بھی ایمان نہیں لائیں گے. اس لیے آپ ان کے ایمان قبول نہ کرنے پر اتنا غم نہ کریں کہ آپ کی جان ہی چلی جائے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخلوق پر انتہائی کرم نوازی. اس آیت میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہائی محبوبیت کے اظہار کے ساتھ ساتھ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخلوق پر انتہائی کرم نوازی کا بھی ذکر ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کرم نوازی دنیا میں تو ہے ہی، آخرت میں یہ رحمت و شفقت اپنے مرتبہ کمال کو پہنچی ہوئی ہوگی. ادھر امت کی حسرت پر، ادھر خالق کی رحمت پر، نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا.
ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین.
ترجمہ، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتارے تو ان کے بڑے بڑے سردار اس نشانی کے آگے جھکے رہ جائیں. ان نشاء، اگر ہم چاہیں. اس آیت میں مزید تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے غمزدہ نہ ہوں. اگر ہمیں ان کا ایمان قبول کر لینا منظور ہوتا تو ہم ضرور ان پر ایسی نشانی اتار دیتے جس کی وجہ سے ان کے بڑے بڑے بھی اس نشانی کے سامنے جھک جاتے، لیکن ہمیں ان کی شکاوت معلوم ہے اس لیے ہم ان کے سامنے ایسی کوئی نشانی نہیں اتارتے، لہذا آپ زیادہ غم فرما کر اپنی جان کو مشقت میں نہ ڈالیں.
وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین فقد کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون.
ترجمہ، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، تو بے شک انہوں نے جھٹلایا تو اب ان پر اس کی خبریں آئیں گی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے. وما یأتیہم، اور ان کے پاس نہیں آتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ اور نصیحت پر مشتمل ایک کے بعد ایک آیت نازل فرمائی، اور ان کفار کا حال یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی نصیحت اور وحی نازل ہوتی ہے تو وہ اس کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں اور یوں دم بدم ان کا کفر بڑھتا جاتا ہے. فقد کذبوا، تو بے شک انہوں نے جھٹلایا. اس آیت میں قرآن مجید کا انکار کرنے پر مشرکوں کو وعید سنائی گئی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن لے کر ان مشرکوں کے پاس تشریف لائے ہیں انہوں نے اسے جادو، شعر اور سابقہ لوگوں کی کہانیاں کہہ کر جھٹلایا، تو ان قریب جب انہیں دنیا میں قتل یا آخرت میں جہنم کا عذاب پہنچے گا تب انہیں خبر ہوگی کہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا یہ انجام ہے، اور جب جھٹلانے کا نتیجہ ظاہر ہو گیا تو اس کے بعد ان کی شرمندگی اور ندامت کوئی فائدہ نہ دے گی.
اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم ان فی ذلک لآیہ وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم.
ترجمہ، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہ دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی قسموں کے اچھے جوڑے اگائے، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان والے نہیں، اور بے شک تمہارا رب ہی یقیناً بہت عزت والا مہربان ہے. اولم یرو الی الارض، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہ دیکھا؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ پھیرنے والے انہیں جھٹلانے والے اور ان کا مذاق اڑانے والے مشرکین نے کیا زمین کے عجائبات کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی قسموں کے نباتات کے اچھے جوڑے اگائے اور ان سے انسان اور جانور دونوں نفع اٹھاتے ہیں. ان فی ذلک, بے شک اس میں یعنی زمین میں کتنی قسموں کے اچھے جوڑے اگائے جانے میں عظیم نشانی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال, اس کے علم کی کثرت اور اس کی رحمت کی وسعت پر دلالت کرتی ہے. اور یہ چیزیں ایمان قبول کرنے کی طرف راغب کرنے والی اور کفر سے روکنے والی ہیں, اور اس کے باوجود ان مشرکوں میں سے اکثر ایمان قبول کرنے والے نہیں کیونکہ یہ کفر و گمراہی میں ڈوبے ہوئے اور سرکشی و جہالت میں منہمک ہیں. بعض مفسرین نے اس آیت کا یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو قیامت میں دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکر ہیں, ان کے لیے زمین میں مختلف قسموں کی بہترین اور نفع بخش چیزوں کی پیدائش میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ قیامت میں لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جو رب تعالیٰ مردہ زمین میں سے ایسی بہترین نباتات پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ ہرگز اس بات سے عاجز نہیں کہ مردوں کے بکھرے ہوئے اجزاء جمع کر کے قبروں سے انہیں زندہ اٹھائے, لیکن ان میں سے اکثر قیامت کے دن اٹھائے جانے پر ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ, اور بے شک تمہارا رب یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب عز و جل ہی یقینی طور پر عزت والا ہے, وہی غالب اور کافروں کو سزا دینے پر قدرت رکھنے والا ہے, اور وہی بہت بڑا مہربان ہے, اور اسی نے اپنی رحمت سے مشرکوں کو فوری گرفت نہیں فرمائی بلکہ انہیں اپنا حال سنوار لینے کی مہلت دی ہے.
وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ,
ترجمہ, اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو ندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ, اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو ندا فرمائی. یہاں سے مشرکوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں. ان کی ترتیب یہ ہے: نمبر ایک, حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ. نمبر دو, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ. نمبر تین, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ. نمبر چار, حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ. نمبر پانچ, حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ. نمبر چھ, حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ. نمبر سات, حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ. اس سے پہلے متعدد صورتوں میں ان انبیاء کرام کے واقعات گزر چکے ہیں. ان واقعات کو بار بار ذکر کرنے سے ایک مقصود یہ بھی ہے کہ مومن کے ایمان میں اضافہ ہو اور کافر پر مزید حجت قائم ہو جائے. اس آیت سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کی ابتدا کی جا رہی ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت ندا فرمائی جب وہ مدین سے لوٹے اور انہوں نے رات میں درخت اور آگ دیکھی. اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے موسیٰ, تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے کفر اور گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. نوٹ, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا واقعہ سورہ اعراف, سورہ یونس, سورہ ہود, سورہ طہٰ اور سورہ مومنون میں گزر چکا ہے.
قوم فرعون الا یتقون,
ترجمہ, جو فرعون کی قوم ہے کیا وہ نہیں ڈریں گے؟ قوم فرعون, جو فرعون کی قوم ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجا گیا تھا, مگر یہاں جو پیغام مذکور ہے وہ خاص فرعون کی قوم قبط کی طرف ہے تاکہ انہیں ان کی بد کرداری پر زجر فرمائیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ تم ظالم لوگوں کے پاس جاؤ اور وہ فرعون کی قوم ہے, انہوں نے کفر اور گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا کر اور انہیں طرح طرح کی ایذائیں پہنچا کر ان پر ظلم کیا, کیا وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے؟ اور اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اور اس کی فرما برداری کر کے اس کے عذاب سے نہ بچائیں گے؟
قال رب انی اخاف ان یکذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون,
ترجمہ, عرض کی ہے میرے رب میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے چھٹلائیں گے اور میرا سینہ تنگ ہوگا اور میری زبان نہیں چلتی, تو ہارون کو بھی رسول بنا دے. قال, عرض کی. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی, اے میرے رب عز و جل, میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اور ان کے جھٹلانے سے میرا سینہ تنگ ہوگا, اور میں نے بچپن میں جو آگ کا انگارہ منہ میں رکھا تھا اس کی وجہ سے مجھے گفتگو کرنے میں بھی کچھ تکلف ہوتا ہے, تو میرے بھائی ہارون کو بھی رسول بنا دے تاکہ وہ رسالت کی تبلیغ میں میری مدد کریں. جس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شام میں نبوت عطا کی گئی اس وقت حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام مصر میں تھے.
وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ,
ترجمہ، اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبُ، اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید عرض کی کہ اے میرے رب عز و جل، ان فرعونیوں کا مجھ پر قتل کا ایک الزام ہے کہ میں نے قبطی کو مارا تھا، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں اکیلا گیا تو کہیں وہ مجھے رسالت کی ادائیگی سے پہلے ہی اس کے بدلے میں قتل نہ کر دیں، جبکہ حضرت ہارون پر ان کا کوئی الزام نہیں۔
قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ،
ترجمہ، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں ہمارے معجزات لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، خوب سننے والے ہیں۔ قَالَ، فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وہ تمہیں ہرگز قتل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ میں انہیں آپ پر مسلط نہیں ہونے دوں گا بلکہ آپ کو ان پر غالب فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست منظور فرما کر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا اور دونوں کو حکم دیا کہ تم دونوں میرے دیے ہوئے معجزات لے کر جاؤ، ہم اپنی مدد و نصرت کے ذریعے تمہارے ساتھ ہیں، اور جو تم کہو اور جو تمہیں جواب دیا جائے اسے خوب سننے والے ہیں۔
فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ،
ترجمہ، تو فرعون کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو بے شک ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ ان ارسل معنا، کہ تو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے 400 برس تک بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھا تھا، اور اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 630,000 تھی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام پشمینہ کا جبہ پہنے ہوئے تھے، دستے مبارک میں عصا تھا، اور عصا کے سرے میں زنبیل لٹکی ہوئی تھی جس میں سفر کا توشہ تھا۔ اس شان سے آپ علیہ السلام مصر میں پہنچ کر اپنے مکان میں داخل ہوئے، حضرت ہارون علیہ السلام وہیں تھے۔ آپ نے انہیں خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر فرعون کی طرف بھیجا ہے، اور آپ کو بھی رسول بنایا ہے کہ فرعون کو خدا کی طرف دعوت دو۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ گھبرائیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ فرعون تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہاری تلاش میں ہے، جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے یہ فرمانے سے نہ رکے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر رات کے وقت فرعون کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں سب جہانوں کے رب کا رسول موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ فرعون کو خبر دی گئی، اور صبح کے وقت آپ علیہ السلام بلائے گئے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے پاس پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی رسالت ادا کی، اور فرعون کے پاس جو حکم پہنچانے پر آپ علیہ السلام مامور کیے گئے تھے وہ پہنچایا۔ فرعون نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا، کیونکہ آپ علیہ السلام اسی کے گھر میں پلے بڑھے تھے۔
قال الم نربك فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرك سنین وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرین،
ترجمہ، فرعون نے کہا کہ ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن میں نہ پالا، اور تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی سال گزارے، اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا، اور تم شکریہ ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ قالا، کہا، جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا تو احسان جتاتے ہوئے آپ سے کہا کہ ہم نے تمہیں اپنے شاہی محل میں بچپن میں نہ پالا، اور تم نے ہمارے محل میں اپنی عمر کے کئی سال گزارے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں 30 سال گزارے، اور اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے عمدہ لباس پہنتے تھے، اور اس کی سواریوں میں سوار ہوتے تھے، اور اس کے فرزند کے طور پر مشہور تھے۔ وفعلتا، اور تم نے کیا۔ فرعون نے مزید یہ کہا کہ اے موسیٰ، تم نے ہمارے احسانات کے باوجود قبطی کو قتل کیا، اور تم شکریہ ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہو، کیونکہ تم نے ہماری نعمت کی شکر گزاری نہ کی اور ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔
قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين،
ترجمہ، موسیٰ نے فرمایا میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جبکہ مجھے راہ کی خبر نہ تھی، پھر جب میں نے تم لوگوں سے ڈر محسوس کیا تو میں تمہارے پاس سے نکل گیا، تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے کر دیا۔ قال، موسیٰ نے فرمایا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا، میں نے قبطی والا وہ کام اس وقت کیا تھا جب میں نہ جانتا تھا کہ گھونسا مارنے سے وہ شخص مر جائے گا، کیونکہ میرا مارنا ادب سکھانے کے لیے تھا نہ کہ قتل کرنے کے لیے۔ پھر جب میں نے تم لوگوں سے ڈر محسوس کیا کہ اس کے بدلے تم مجھے قتل کر دو گے، تو میں تمہارے پاس سے مدین شہر کی طرف نکل گیا، اور مدین سے مصر آتے وقت کوہ طور کے پاس مجھے میرے رب عزوجل نے حکم عطا فرمایا اور مجھے رسولوں میں سے کر دیا۔ یہاں حکم سے نبوت یا علم مراد ہے۔
وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔
ترجمہ، اور یہ کون سی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے کہ تُو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا؟ وَتِلْكَ، اور یہ فرعون نے جو احسان جتایا تھا اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس میں تیرا کیا احسان ہے کہ تم نے میری تربیت کی اور بچپن میں مجھے اپنے پاس رکھا، کھلایا اور پہنایا، کیونکہ میرا تجھ تک پہنچنے کا سبب تو یہی ہوا کہ تُو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور ان کی اولادوں کو قتل کیا۔ تیرے اس عظیم ظلم کی وجہ سے میرے والدین میری پرورش نہ کر سکے اور مجھے دریا میں ڈالنے پر مجبور ہوئے۔ اگر تُو ایسا نہ کرتا تو میں اپنے والدین کے پاس ہی رہتا، اس لیے یہ بات کیا اس قابل ہے کہ اس کا احسان جتایا جائے؟ اسے دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ کوئی شخص کسی بچے کے باپ کو قتل کر کے بچہ گود میں لے اور اس کی پرورش کرے، پھر بڑا ہونے پر اسے احسان جتلائے کہ بیٹا تو یتیم لاوارث تھا، میں نے تجھ پر احسان کیا اور تجھے پال پوس کر بڑا کیا، تو اس کے جواب میں وہ بچہ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ اپنا احسان اپنے پاس سنبھال کر رکھ، مجھے پالنا تو تجھے یاد ہے، لیکن یہ تو بتا کہ مجھے یتیم و لاوارث بنایا کس نے تھا؟
قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين۔
ترجمہ، فرعون نے کہا، اور سارے جہان کا رب کیا چیز ہے؟ موسیٰ نے فرمایا، آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے وہ سب کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ قال فرعون، فرعون نے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر سے فرعون لا جواب ہو گیا اور اس نے اسلوب کلام بدلا اور یہ گفتگو چھوڑ کر دوسری بات شروع کر دی کہ سارے جہان کا رب کیا چیز ہے جس کے تم اپنے آپ کو رسول بتاتے ہو۔ قال، موسیٰ نے فرمایا۔ بعض مفسرین کے نزدیک فرعون کا سوال چیز کی جنس کے بارے میں تھا، اور اللہ تعالیٰ چونکہ جنس اور ماہیت سے پاک ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے افعال اور اس کی قدرت کے وہ آثار ذکر فرمائے جن کی مثل لانے سے مخلوق عاجز ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ سارے جہان کا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، ان سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگر تم لوگ اشیاء کو دلیل سے جاننے کی صلاحیت رکھتے ہو تو ان چیزوں کی پیدائش اس کے وجود کی کافی دلیل ہے۔ اس مفہوم کے اعتبار سے آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص سے اس کے لائق گفتگو کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کریں۔ بعض مفسرین کے نزدیک فرعون کا سوال اللہ تعالیٰ کی صفت کے بارے میں تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں جو جواب دیا وہ فرعون کے سوال کے مطابق ہے۔ یاد رہے کہ ایکان اس علم کو کہتے ہیں جو استدلال سے حاصل ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کی شان میں موقن نہیں کہا جاتا۔
قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الاولين۔
ترجمہ، فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا، کیا تم غور سے نہیں سن رہے؟ موسیٰ نے فرمایا، وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا رب ہے۔ قال، کہا۔ اس آیت اور بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون کے آس پاس اس کی قوم کے سرداروں میں سے 500 شخص زیوروں سے آراستہ زرعی کرسیوں پر بیٹھے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر تعجب کرتے ہوئے فرعون نے ان سے کہا، کیا تم غور سے نہیں سنتے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سارے جہان کے رب کی ماہیت پوچھی ہے اور یہ اس کے جواب میں اس کے افعال اور آثار بتا رہے ہیں۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک فرعون کا یہ کہنا اس معنی میں تھا کہ وہ لوگ آسمان اور زمین کو قدیم سمجھتے تھے اور ان کے حادث ہونے کا انکار کرتے تھے، اور مطلب یہ تھا کہ جب یہ چیزیں قدیم ہیں تو ان کے لیے رب کی کیا حاجت ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان چیزوں سے استدلال پیش کرنے کی ضرورت محسوس فرمائی جن کا حادث ہونا اور جن کا فنا ہو جانا ان کے مشاہدے میں آ چکا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم دوسری چیزوں سے استدلال نہیں کر سکتے تو خود تمہاری جانوں سے استدلال پیش کیا جاتا ہے۔ سنو، تم لوگ اپنے آپ کے بارے میں جانتے ہو کہ پیدا ہوئے ہو، اور اپنے باپ دادا کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ فنا ہو گئے، تو تمہاری اپنی پیدائش اور تمہارے باپ دادا کے فنا ہو جانے میں اس رب تعالیٰ کے وجود کا ثبوت موجود ہے جو پیدا کرنے والا اور فنا کر دینے والا ہے۔
قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون۔
ترجمہ، فرعون نے کہا بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے۔ قال، کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر فرعون نے کہا بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے، کہ یہ سوال ہی نہیں سمجھ سکا تو اس کا جواب کیا دے گا۔ بعض مفسرین کے نزدیک فرعون نے یہ اس لیے کہا کہ وہ اپنے سوا کسی معبود کے وجود کا قائل نہ تھا، اور جو اس کے معبود ہونے کا اعتقاد نہ رکھے اس کو وہ خارج از عقل کہتا تھا، اور حقیقتاً اس طرح کی گفتگو آدمی کی زبان پر اس وقت آتی ہے جب وہ عاجز ہو چکا ہو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہدایت کے فریضے کو علی وجہ الکمال ادا کیا، اور اس کی تمام لا یعنی گفتگو کے باوجود پھر مزید بیان کی طرف متوجہ ہوئے۔
قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون۔
ترجمہ، موسیٰ نے فرمایا وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، اگر تمہیں عقل ہو۔ قال، فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سارے جہان کا رب وہ ہے جو مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، اگر تمہیں عقل ہو تو جو بات میں نے بیان کی اس سے اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال کر سکتے ہو، کیونکہ مشرق سے سورج کا طلوع ہونا اور مغرب میں غروب ہو جانا اور سال کی فصلوں میں ایک معین حساب پر چلنا اور ہواؤں اور بارشوں وغیرہ کے نظام، یہ سب اس کے وجود و قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔
قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین۔
ترجمہ، فرعون نے کہا اے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا۔ قال، کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر فرعون حیران رہ گیا، اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار کا انکار کرنے کی کوئی راہ باقی نہ رہی، اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا۔ فرعون کی قید قتل سے بدتر تھی، اس کا جیل خانہ تنگ و تاریک اور گہرا گڑھا تھا، اس میں اکیلا ڈال دیتا تھا، نہ وہاں کوئی آواز سنائی دیتی تھی اور نہ کچھ نظر آتا تھا۔
قال اولو جئتک بشیء مبین۔ قال فأت به ان کنت من الصادقین۔
ترجمہ، موسیٰ نے فرمایا کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لے آؤں؟ فرعون نے کہا اے موسیٰ اگر تم سچوں میں سے ہو تو وہ نشانی لے آؤ۔ قال، فرمایا، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا کیا تو مجھے قید کرے گا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی حق اور باطل میں فرق واضح کرنے والا کوئی معجزہ لے کر آؤں، اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے اور میری رسالت کی دلیل ہو۔ اس پر فرعون نے کہا اے موسیٰ اگر تم اپنے دعوے کی صداقت پر دلیل پیش کرنے میں سچوں میں سے ہو تو وہ نشانی لے آؤ۔
فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔
ترجمہ، تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو اچانک وہ بالکل واضح ایک بہت بڑا سانپ ہو گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا۔ فَأَلْقَا عَصَا، تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون کے نشانی طلب کرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو اچانک وہ بالکل واضح ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، اور فرعون کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام مجھے جو چاہے حکم دیجئے۔ فرعون نے گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اس کی قسم جس نے تمہیں رسول بنایا اس کو پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے دستے مبارک میں لیا تو وہ پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ فرعون کہنے لگا اس کے سوا اور بھی کوئی معجزہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ قریبان میں ڈال کر نکالا تو اچانک اس سے سورج کی سی شعاع ظاہر ہوئی جس سے دیکھنے والوں کی نگاہیں چکا چوند ہو گئیں۔
قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون.
ترجمہ: فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا، بے شک یہ بڑے علم والا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قولا، کہا. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دو نشانیاں دیکھنے کے بعد فرعون کی حالت یہ ہوئی کہ اسے اپنی خدائی کا دعویٰ بھول گیا اور وہ خوف کی وجہ سے تھر تھرانے لگا. اپنے گمان میں خود کو معبود اور لوگوں کو اپنا بندہ سمجھنے کے باوجود اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے مشورہ مانگتے ہوئے کہنے لگا، بے شک موسیٰ علیہ السلام بڑے علم والا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اس زمانے میں چونکہ جادو کا بہت رواج تھا، اس لیے فرعون نے خیال کیا کہ یہ بات چل جائے گی اور اس کی قوم کے لوگ اس دھوکے میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متنفر ہو جائیں گے اور ان کی بات قبول نہ کریں گے. مسلمان بھائیوں کو بدنام کرنے والوں کے لیے عبرت انگیز دو احادیث. آیت کی تفسیر میں فرعون کا جو طریقہ بیان ہوا، حقیقت میں یہ وہی طریقہ ہے جسے ہم سیاسی چال بازی کہتے ہیں، کہ جھوٹا پروپیگنڈا کر کے کسی کو بدنام اور غیر مقبول کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ کوئی اس کی بات نہ سنے. فی زمانہ ہمارے معاشرے میں دنیاوی اعتبار سے بڑے منصب والوں کو اور دینی اعتبار سے بڑے رتبے والی شخصیات کو اسی طریقے کے ذریعے بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے تاکہ لوگ ان کی طرف مائل نہ ہوں اور دینی شخصیات کی صحبت و قرب اور ان کے واعظ و نصیحت سے محروم رہیں، اور اس مقصد کے لیے پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کو بطور خاص استعمال کیا جاتا اور بے حد پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. ایسے حضرات کے لیے ان دو احادیث میں بڑی عبرت ہے. نمبر ایک، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن انس جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے. حدیث نمبر دو، حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کسی مسلمان مرد کی برائی کرنے کی وجہ سے کھانے کو ملا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جہنم سے کھلائے گا، اور جس کو کسی مسلمان مرد کی برائی کرنے کی وجہ سے کپڑا پہننے کو ملا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا اتنا ہی کپڑا پہنائے گا. اللہ کریم ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور مسلمان بھائیوں کو بدنام کرنے کے ارادے اور منصوبے بنانے اور ان پر عمل پیرا ہونے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم.
ترجمہ: انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو، وہ تمہارے پاس ہر بڑے علم والے جادوگر کو لے آئیں گے. قالوا، انہوں نے کہا. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون کے مشورہ طلب کرنے پر سرداروں نے اس سے کہا، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مہلت دو، اور جب تک ان کا جھوٹا ہونا ظاہر نہیں ہو جاتا اس وقت تک انہیں قتل کرنے میں جلدی نہ کرو، تاکہ لوگ تمہارے بارے میں برا گمان نہ کریں اور تمہارے پاس انہیں قتل کرنے کا عذر بھی ہو جائے. اس کے لیے تم یوں کرو کہ مختلف شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے والے بھیجو اور وہ تمہارے پاس ہر بڑے علم والے جادوگر کو لے آئیں جو جادو کے علم میں بقول ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہو، اور وہ لوگ اپنے جادو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کریں تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے اور فرعونیوں کو یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ یہ کام جادو سے ہو جاتے ہیں، لہذا یہ نبوت کی دلیل نہیں ہے.
فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين.
ترجمہ: تو جادوگروں کو ایک مقررہ دن کے وعدے پر جمع کر لیا گیا اور لوگوں سے کہا گیا، کیا تم جمع ہوگے؟ شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں اگر یہ غالب ہو جائیں. فجمع، تو جمع کر لیا گیا. اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جادوگروں کو فرعونیوں کی عید کے دن جمع کر لیا گیا اور اس مقابلے کے لیے چاشت کا وقت مقرر کیا گیا، اور فرعون کی جانب سے لوگوں سے کہا گیا، کیا تم بھی جمع ہوگے تاکہ دیکھو کہ دونوں فریق کیا کرتے ہیں اور ان میں سے کون غالب آتا ہے. شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب ہو جائیں. اس سے ان کا مقصود جادوگروں کی پیروی کرنا نہ تھا، بلکہ غرض یہ تھی کہ اس حیلے سے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے سے روکیں۔
فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔
ترجمہ: پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، کیا ہمارے لیے کوئی معاوضہ بھی ہے اگر ہم غالب ہو گئے؟ فرعون نے کہا، ہاں، اور اس وقت تم میرے نہایت قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فلما جاء السحرا، پھر جب جادوگر آئے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب ہو گئے تو کیا ہمارے لیے کوئی معاوضہ بھی ہے؟ فرعون نے کہا، ہاں ہے، اور کوئی معمولی معاوضہ نہیں، بلکہ اس وقت تم میرے نہایت قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، تمہیں درباری بنا لیا جائے گا، تمہیں خاص اعزاز دیے جائیں گے، سب سے پہلے داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی اور سب سے بعد تک دربار میں رہو گے۔
قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ۔
ترجمہ: موسیٰ نے ان سے فرمایا، تم ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دی اور کہنے لگے، فرعون کی عزت کی قسم، بے شک ہم ہی غالب ہوں گے۔ قَالَ لَهُمْ، موسیٰ نے ان سے فرمایا، فرعون سے معاوضے کا وعدہ لینے کے بعد جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، کیا آپ پہلے اپنا عصا ڈالیں گے یا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنا جادو کا سامان ڈالیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا، تم اپنا وہ سامان زمین پر ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو، تاکہ تم اس کا انجام دیکھ لو۔ فالقوا، تو انہوں نے ڈال دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دی اور کہنے لگے، فرعون کی عزت کی قسم، بے شک ہم ہی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر غالب ہوں گے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم اس لیے کھائی کہ انہیں اپنے غلبے کا اطمینان تھا، کیونکہ جادو کے اعمال میں سے جو انتہا کے عمل تھے یہ ان کو کام میں لائے تھے، اور کامل یقین رکھتے تھے کہ اب کوئی جادو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ۔
ترجمہ: تو موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو جب ہی وہ ان کی جال سازیوں کو نگلنے لگا تو جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ انہوں نے کہا، ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہان کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فَأَلْقَا مُوسَى عَصَاه، تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب جادوگروں نے رسیاں ڈال دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اسی وقت بہت بڑا سانپ بن کر ان رسیوں اور لاٹھیوں کو نگلنے لگا جو جادو کی وجہ سے اجدہے بن کر دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ جب وہ ان سب کو نگل گیا اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے دستے مبارک میں لیا تو وہ پہلے کی طرح عصا تھا۔ جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اور یہ دیکھنے کے بعد ان پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، اور یوں لگتا تھا جیسے کسی نے انہیں پکڑ کر سجدے میں گرا دیا ہو۔ پھر جادوگروں نے سچے دل سے کہا، ہم اس پر ایمان لائے جو سارے جہان کا رب ہے، اور جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا رب عز و جل ہے۔
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين۔
ترجمہ: فرعون نے کہا، کیا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، تو جلد تم جان جاؤ گے، تو مجھے قسم ہے میں ضرور ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو پھانسی دوں گا۔ قال، فرعون نے کہا، جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے تو فرعون نے ان سے کہا، کیا تم میری اجازت کے بغیر ہی اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک موسیٰ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، اسی لیے وہ تم پر غالب آ گئے اور تم نے آپس میں مل کر میرے خلاف سازش کی اور میرے ملک میں فساد پھیلانے کی کوشش کی۔ اب تم جان جاؤ گے کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ مجھے قسم ہے ان قریب میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو پھانسی دے دوں گا۔ اس گفتگو سے فرعون کا ایک مقصد یہ تھا کہ لوگ شبے میں پڑ جائیں اور وہ یہ نہ سمجھے کہ جادوگروں پر حق ظاہر ہو گیا، اسی لیے کہ وہ ایمان لے آئے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ عام مخلوق ڈر جائے اور لوگ جادوگروں کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لے آئیں۔
قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين۔
ترجمہ، جادوگروں نے کہا، کچھ نقصان نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہم اس بات کی لالچ کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ قالو، وہ بولے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون کی دھمکی سن کر ان جادوگروں نے کہا، اللہ تعالیٰ کی خاطر جان دینے میں کچھ نقصان نہیں، خواہ دنیا میں کچھ بھی پیش آئے، کیونکہ ہم اپنے رب عز و جل کی طرف ایمان کے ساتھ پلٹنے والے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید ہے، اور ہمیں اس بات کا لالچ ہے کہ ہمارا رب عز و جل اس بنا پر ہماری خطائیں بخش دے کہ ہم فرعون کی رعایا میں سے ہیں یا اس مجمع کے حاضرین میں سے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کئی سال تک وہاں ٹھہرے رہے اور ان لوگوں کو حق کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی سرکشی بڑھتی گئی۔
وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔
ترجمہ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ رات و رات میرے بندوں کو لے چلو، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی۔ جب ایک عرصے تک حق کی دعوت دینے اور پے در پہ نشانیاں دکھانے کے باوجود فرعونی ایمان نہ لائے اور اپنی سرکشی میں بڑھتے ہی گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی کہ رات و رات بنی اسرائیل کو مصر سے لے چلو، بے شک فرعون اور اس کے لشکر تمہارا پیچھا کریں گے اور وہ لوگ تمہارے پیچھے پیچھے دریا میں داخل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ہم تمہیں نجات دیں گے اور فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ دریا میں غرق کر دیں گے۔
فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ۔
ترجمہ، تو فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیجے اور کہا، یہ لوگ ایک تھوڑی سی جماعت ہیں اور بے شک یہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں اور بے شک ہم سب ہوشیار ہیں۔ فَأَرْسَلَ، تو اس نے بھیجے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر رات و رات مصر سے نکل گئے، اور جب فرعون نے ان کے مصر سے نکلنے کی خبر سنی تو اس نے لشکر جمع کرنے کے لیے شہروں میں قاصد بھیجے۔ جب لشکر جمع ہو گئے تو ان کی کثرت کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی تعداد تھوڑی معلوم ہونے لگی، چنانچہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا، یہ لوگ ایک تھوڑی سی جماعت ہیں اور بے شک ہی ہماری مخالفت کر کے اور ہماری اجازت کے بغیر ہماری سرزمین سے نکل کر ہم سب کا دل جلاتے اور ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، اور بے شک ہم سب ہتھیاروں سے لیس اور ہوشیار ہیں۔
فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ۔
ترجمہ، تو ہم نے انہیں فرعون اور اس کی قوم کو باغوں اور چشموں کی زمین سے باہر نکالا اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے، ہم نے ایسے ہی کیا اور بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ، تو ہم نے انہیں باہر نکالا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو باغوں اور چشموں کی سرزمین مصر سے اور سونے چاندی کے خزانوں اور عمدہ مکانوں سے باہر نکالا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل تک پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو ایسے ہی ان کے وطن سے نکالا جیسا کہ بیان ہوا۔ پھر فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کی سرزمین اور ان کے خزانوں اور مکانوں کا وارث بنا دیا۔
فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قال كلا إن معي ربي سيهدين۔
ترجمہ: تو دن نکلنے کے وقت فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا، پھر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا بے شک ہمیں پا لیا گیا۔ موسیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ابھی مجھے راستہ دکھا دے گا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ، تو فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوا تو فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا، پھر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا اور ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں نے کہا بے شک اب وہ ہم پر قابو پا لیں گے، نہ ہم ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہمارے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ ہے، کیونکہ آگے دریا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے برا گمان نہ رکھو، وہ لوگ ہرگز تمہیں نہ پا سکیں گے، بے شک میرے ساتھ میرا رب عز و جل ہے اور وہ ابھی مجھے بچنے کا راستہ دکھا دے گا۔
فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ۔
ترجمہ: تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، تو اچانک وہ دریا پھٹ گیا تو ہر راستہ بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا، اور وہاں ہم دوسروں کو قریب لے آئے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنا عصا دریا پر مارو، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریا پر عصا مارا تو اچانک وہ دریا 12 راستوں میں تقسیم ہو کر پھٹ گیا، ہر راستہ بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا اور ان کے درمیان خشک راستے بن گئے جن پر چل کر بنی اسرائیل دریا سے پار ہو گئے۔ وَأَزْلَفْنَا، اور ہم قریب لے آئے، یعنی ہم فرعون اور اس کے لشکر کو بنی اسرائیل کے قریب لے آئے، یہاں تک کہ وہ بنی اسرائیل کے راستوں میں چل پڑے جو ان کے لیے دریا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوئے تھے۔
وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثم اغرقنا الآخرين۔
ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو بچا لیا، پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ وانجینا، اور ہم نے بچا لیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے سب ساتھ والوں کو دریا سے سلامت نکال کر بچا لیا، اور فرعون اور اس کی قوم کو اس طرح غرق کر دیا کہ جب بنی اسرائیل سارے کے سارے دریا سے باہر ہو گئے اور تمام فرعونی دریا کے اندر آ گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا مل گیا اور پہلے کی طرح ہو گیا، یوں فرعون اپنی قوم کے ساتھ ڈوب گیا۔
ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین۔
ترجمہ: بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان فرعونیوں میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، یعنی دریا میں جو کچھ واقع ہوا اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ضرور نشانی ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، یعنی فرعونیوں میں سے اکثر مسلمان نہ تھے۔ مصر والوں میں سے صرف 3 حضرات ایمان لائے، نمبر 1 فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 2 حزقیل، انہیں آل فرعون کا مومن کہتے ہیں اور یہ اپنا ایمان چھپائے رہتے تھے اور فرعون کے چچا زاد تھے، نمبر 3 مریم، یہ ایک بوڑھی خاتون تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت کا وعدہ لے کر دریائے نیل میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کا محل وقوع بتایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا تابوت شریف دریا سے نکال کر ملک شام لے گئے تھے۔
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔
ترجمہ: اور بے شک تمہارا رب وہی غالب مہربان ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب، حضور پر نور علیہ السلام کے دست اقدس سے معجزات ظاہر ہونے کے باوجود جب آپ کی قوم جھٹلاتی تھی تو بعض اوقات آپ کا قلب منیر غمزدہ ہو جاتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کر آپ کو تسلی دی اور ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کا رب عز و جل ہی غالب اور اپنے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر کے ان سے انتقام لیا، اور اے حبیب علیہ السلام، آپ کا رب عز و جل ایمان والوں پر مہربان ہے۔ اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو غرق ہونے سے نجات دے کر ان پر مہربانی فرمائی۔ لہٰذا آپ اپنی قوم کی اذیتوں پر اس طرح صبر فرمائیں جس طرح پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام نے صبر فرمایا۔
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين۔
ترجمہ: اور ان کے سامنے ابراہیم کی خبر پڑھو جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پھر ان کے سامنے جم کر بیٹھے رہتے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور ان کے سامنے پڑھو، اس رکوع میں سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کفار مکہ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کریں کہ جب انہوں نے اپنے عرفی باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ لوگ بت پرست ہیں، اس کے باوجود آپ علیہ السلام کا ان سے یہ سوال فرمانا اس لیے تھا کہ انہیں دکھا دیں کہ جن چیزوں کو وہ لوگ پوچھتے ہیں وہ کسی طرح بھی عبادت کے مستحق نہیں۔ نوٹ: یاد رہے کہ اس آیت میں باپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر مراد ہے۔ اس بارے میں تفصیلی معلومات کے لیے سورہ مریم آیت نمبر 42 کے تحت تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ نیز اس واقعے کی بعض تفصیلات سورہ انعام آیت نمبر 74-83، سورہ توبہ آیت نمبر 114، سورہ مریم آیت نمبر 41-49 اور سورہ انبیاء آیت نمبر 51-70 میں گزر چکی ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کرنے پر قوم نے جواب دیا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد فخری انداز میں کہنے لگے کہ ہم ان کے سامنے سارا دن جم کر بیٹھے رہتے ہیں۔
قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون۔
ترجمہ: فرمایا جب تم پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری سنتے ہیں یا تمہیں کوئی نفع یا نقصان دیتے ہیں؟ قال، فرمایا، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا جب تم ان بتوں کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری پکار سنتے ہیں یا تمہیں عبادت کرنے پر کوئی نفع یا عبادت نہ کرنے پر کوئی نقصان دیتے ہیں؟ جب ایسا کچھ نہیں ہے تو تم نے انہیں معبود کس طرح قرار دے دیا؟
قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔
ترجمہ: انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ قالوا، بولے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیش کردہ دلیل کا کوئی جواب نہ بن پڑا تو کہنے لگے بت اگرچہ نہ کسی کی بات سنتے ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی سے کوئی نقصان دور کر سکتے ہیں، لیکن بتوں کی عبادت کرنے میں ہم نے اپنے باپ دادا کی پیروی کی ہے کیونکہ ہم نے انہیں ایسا ہی کرتے پایا ہے، اس لیے ہم آپ کے کہنے پر اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے۔
قال افرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون۔
ترجمہ: ابراہیم نے فرمایا کیا تم نے ان بتوں کے بارے میں غور کیا جن کی تم اور تمہارے پہلے آبا و اجداد عبادت کرتے رہے ہیں؟ قالا، فرمایا، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو اور جن کی تمہارے پہلے آبا و اجداد عبادت کرتے رہے ہیں، کیا تم نے ان کے بارے میں غور کیا؟ اگر تم حقیقی طور پر ان سے متعلق غور کر لو تو جان جاؤ گے کہ جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو ان کی عبادت کرنا پرانی گمراہی اور باطل کام ہے، اور کوئی باطل کام پرانا ہو یا نیا، یوں ہی اس باطل کام کو کرنے والے تھوڑے ہوں یا زیادہ، اس سے اس کام کے باطل ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ باطل کام باطل ہی رہتا ہے۔ غمی خوشی کی ناجائز رسموں میں مبتلا لوگوں کو نصیحت. اس تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو بھی اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے جو غمی خوشی کے موقع پر شریعت کے خلاف رسمیں بجا لانے اور دیگر افعال کرنے پر کوئی شرعی دلیل پیش کرنے کی بجائے یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے بڑے بوڑھے عرصہ دراز سے یہ رسم و کام کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہمارے خاندان میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جو غمی خوشی کے موقع پر ان رسموں اور کاموں کو نہ کرتا ہو. پھر ہم کسی کے کہنے پر ان چیزوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے احکام کو سامنے رکھ کر اپنے طرز عمل پر صحیح طریقے سے غور کریں تو انہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ ان کی کچھ رسمیں اور افعال شریعت کے سراسر خلاف ہیں اور یہ ان کے کندھوں پر اپنے اور دوسروں کے گناہوں کا بہت بھاری بوجھ ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور شریعت کے احکام کے مطابق عمل کرنے اور ان کے خلاف کام کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين.
ترجمہ: بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے سارے جہانوں کے پالنے والے کے. جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے ہدایت دیتا ہے اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے, اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے, اور وہ جو مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي, بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں. اس آیت اور اس کے بعد والی چار آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا, بے شک وہ سب بت پرست میرے دشمن ہیں, میں گوارا نہیں کر سکتا کہ میں یا کوئی دوسرا ان کی عبادت کرے. البتہ پروردگار عالم وہ ہستی ہے جو میرا رب عز و جل ہے, میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں کیونکہ وہی عبادت کا مستحق ہے, اور اس کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ مجھے عدم سے وجود میں لایا اور اپنی طاعت کے لیے بنایا, تو وہی میری رہنمائی کرتا ہے اور مجھے ہدایت پر رکھتا ہے, اور وہی مجھے اپنا خلیل بننے کے آداب کی ہدایت دے گا, جیسا کہ پہلے دین و دنیا کی مصلحتوں کی ہدایت فرما چکا ہے. وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے اور مجھے روزی دینے والا ہے. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی میرے امراض دور کر کے مجھے شفا دیتا ہے, اور وہی مجھے وفات دے گا, پھر آخرت میں مجھے زندہ کرے گا, کیونکہ موت اور زندگی اسی کے قبضۂ قدرت میں ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ, اور جب میں بیمار ہوں. یہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ادب کی وجہ سے بیماری کو اپنی طرف اور شفا کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب فرمایا, اگرچہ بیماری اور شفا دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ برائی کی نسبت اپنی طرف اور خوبی و بہتری کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے.
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
ترجمہ: اور وہ جس سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری خطائیں بخش دے گا. والذي أطمع, اور وہ جس سے مجھے امید ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں اللہ تعالیٰ کا یہ وصف بیان فرمایا کہ میں اس رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں جس سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن وہ میری خطائیں بخش دے گا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو بیان کرنا اپنی قوم پر حجت قائم کرنے کے لیے ہے کہ معبود صرف وہی ہو سکتا ہے جس کی یہ صفات ہوں. یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں, ان سے گناہ صادر نہیں ہوتے. ان کا استغفار کرنا دراصل اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کا اظہار ہے, اور اس میں امت کو یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ وہ مغفرت طلب کرتے رہا کریں.
رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.
ترجمہ: اے میرے رب, مجھے حکمت عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے خاص قرب کے لائق بندے ہیں. اور ربی, اے میرے رب. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد دعا مانگی, اے میرے رب عز و جل, مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے خاص قرب کے لائق بندے ہیں. آیت میں مذکور حکم کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد علم ہے, دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حکمت ہے. قرب کے لائق خاص بندوں سے مراد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا قبول ہوئی, چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ترجمہ: اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہے. دعا مانگنے کا ایک ادب. یہاں سے دعا مانگنے کا ایک ادب بھی معلوم ہوا کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے, اس کے بعد دعا مانگی جائے.
واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم.
ترجمہ: اور بعد والوں میں میری اچھی شہرت رکھ دے اور مجھے ان میں سے کر دے جو چین کے باغوں کے وارث ہیں. وجعل اور رکھ دے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری دعا یہ مانگی کہ اے میرے رب میرے بعد آنے والی امتوں میں میری اچھی شہرت رکھ دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عطا فرمایا کہ ہر دین والے ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی ثنا کرتے ہیں. وجعلنی اور مجھے کر دے. دنیا کی سعادتیں طلب کرنے کے بعد آخرت کی سعادتیں طلب کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی کہ اے میرے رب عز و جل مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جنہیں تو اپنے فضل و کرم سے چین کے باغوں اور نعمت کی جنت کا وارث بنائے گا. جنت کی دعا مانگنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن جنت ملنے کی دعا کرنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. حدیث پاک میں بھی جنت الفردوس کی دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرنا، کیونکہ یہ جنت کا درمیانی حصہ اور اعلیٰ درجہ ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور جنت کی نہریں اسی سے نکلتی ہیں. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن جنت الفردوس عطا ہونے کی دعا مانگے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اکابر بزرگان دین کی طلب جنت کی دعائیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کے دیدار اور ملاقات کے لیے تھیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مانگی ہوئی دعاؤں کی فضیلت، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ فرض نماز کے لیے وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر مسجد جانے کے ارادے سے اپنے گھر کے دروازے سے نکلے اور کہے بسم اللہ الذی خلقنی فہو یہدین، تو اللہ تعالیٰ اسے درست راستے کی ہدایت دے گا، اور یہ کہے والذی ہو یطعمنی ویسقین، تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی کھانا کھلائے گا اور جنتی مشروبات پلائے گا، اور یہ کہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا اور اس کے مرض کو اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دے گا، اور یہ کہے وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ، تو اللہ تعالیٰ اسے سعادت مندوں والی زندگی کے ساتھ زندہ رکھے گا اور شہیدوں والی موت عطا فرمائے گا، اور یہ کہے وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينَ، تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری خطائیں معاف کر دے گا اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں، اور یہ کہے ربی حبلی حکموں والحکنی بالصالحین، تو اللہ تعالیٰ اسے علم و حکمت عطا فرمائے گا اور جو صالح بندے گزر چکے جو باقی ہیں اسے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ملا دے گا، اور یہ کہے واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، تو ایک سفید کاغذ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں صادقین میں سے ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے صدق کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور یہ کہے واجعلنی من ورثة جنة النعیم، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مکانات اور محلات بنا دے گا.
واغفر لأبي إنه كان من الضالين.
ترجمہ: اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے. واغفر لأبي، اور میرے باپ کو بخش دے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا یہ مانگی کہ اے میرے رب عز و جل میرے باپ کو توبہ و ایمان کی توفیق عطا کر کے بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا اس لیے فرمائی کہ آپ کے باپ نے جدا ہوتے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ظاہر ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے اور اس کا وعدہ جھوٹا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بیزار ہو گئے، جیسا کہ سورہ برات میں ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. ترجمہ: ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا. پھر جب ابراہیم کے لیے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے. نوٹ: یاد رہے کہ یہاں آیت میں باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا آزر ہے، حقیقی والد مراد نہیں ہے. اس کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے سورہ انعام آیت نمبر 74 کے تحت تفسیر ملاحظہ فرمائیں.
وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
ترجمہ: اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا. ولا تخزنی، اور مجھے رسوا نہ کرنا. اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا یہ مانگی کہ اے میرے رب عز و جل، مجھے قیامت کے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اور اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، البتہ اس دن جو اللہ تعالیٰ کے حضور کفر، شرک اور نفاق سے سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا تو اسے راہ خدا میں خرچ کیا ہوا مال بھی نفع دے گا اور اس کی نیک اولاد بھی اسے نفع دے گی. آخرت میں مسلمانوں کو ان کے مال اور اولاد سے نفع حاصل ہوگا. یاد رہے کہ کافر و مشرک جو مال نیک کاموں میں خرچ کرے گا، آخرت میں وہ جہنم کے عذاب سے نجات دلانے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب حاصل کرنے میں اس کے کوئی کام نہ آئے گا. البتہ مسلمان جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا اور جو نیک اولاد چھوڑ کر مرے گا، وہ مال اور اولاد اس کے کام آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مسلمان کو اس کے صدقات و خیرات کا ثواب عطا فرمائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے تین اعمال کے علاوہ باقی عمل منقطع ہو جاتے ہیں. نمبر ایک صدقہ جاریہ، نمبر دو وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، نمبر تین نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. نوٹ: یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعا میں قیامت کے دن کی رسوائی سے جو پناہ مانگی، یہ دعا بھی لوگوں کی تعلیم کے لیے ہے تاکہ وہ اس کی فکر کریں اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا بھی مانگیں.
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
ترجمہ: اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی اور دوزخ گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا، وہ بت کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا کیا وہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو انہیں اور گمراہوں کو اور ابلیس کے سارے لشکروں کو جہنم میں اوندھے کر دیا جائے گا. وہ گمراہ کہیں گے اس حال میں کہ وہ اس میں باہم جھگڑ رہے ہوں گے، خدا کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں تمام جہانوں کے پروردگار کے برابر قرار دیتے تھے اور ہمیں مجرموں نے ہی گمراہ کیا، تو اب ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں اور نہ ہی کوئی غم خار دوست ہے، تو اگر کسی طرح ہمارے لیے ایک مرتبہ لوٹ کر جانا ہوتا تو ہم مسلمان ہو جاتے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت قریب لائی جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعا مانگنے کے بعد اس دن کے کچھ اوصاف بیان فرمائے جن کا ذکر اس آیت اور اس کے بعد والی 12 آیات میں ہے. ان کا خلاصہ سماعت کیجیے. نمبر ایک، قیامت کے دن جنت سعادت مندوں کے مقام سے قریب کر دی جائے گی. وہ جنت کی طرف دیکھیں گے اور اس میں موجود طرح طرح کی عظیم و شان نعمتوں کا مشاہدہ کریں گے، اور اس لیے خوش ہوں گے کہ انہیں اس میں جمع کیا جائے گا، جبکہ حق راستے سے گمراہ ہو جانے والے بدبختوں پر جہنم ظاہر کر دی جائے گی. وہ اس میں موجود طرح طرح کے ہولناک احوال کو دیکھیں گے اور انہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ کسی صورت اس سے چھٹکارا نہ پا سکیں گے. اللہ تعالیٰ ایسا اس لیے فرمائے گا کہ ایمان والوں کو جلد خوشی نصیب ہو اور کافروں کو عظیم غم ملے۔ نمبر دو، کافروں کو ان کے کفر و شرک پر ڈانٹتے ہوئے سختی سے کہا جائے گا کہ تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جن کی دنیا میں تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے بارے میں یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ تمہاری شفاعت کریں گے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا کر تمہاری مدد کریں گے؟ یا وہ اپنے دوزخ میں ڈالے جانے کا بدلہ لے سکتے ہیں؟ سن لو، وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ نمبر تین، بت اور ان کے پجاری اور ابلیس کے سارے لشکر سب اوندھے کر کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ بت جہنم میں عذاب پانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے پجاریوں کو عذاب دینے کے لیے ڈالے جائیں گے، اور ابلیس کے لشکروں سے مراد اس کی پیروی کرنے والے ہیں، چاہے وہ جن ہوں یا انسان۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ابلیس کے لشکروں سے اس کی ذریت مراد ہے۔ نمبر چار، جب ان گمراہوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ جہنم میں اپنے جھوٹے معبودوں سے جھگڑتے ہوئے کہیں گے، خدا کی قسم، بے شک ہم اس وقت کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں عبادت کا مستحق ہونے میں تمام جہانوں کے پروردگار کے برابر قرار دیتے تھے، حالانکہ تم اس کی ایک ادنا، کم ترین اور انتہائی عاجز مخلوق تھے، اور ہمیں مجرموں نے ہی گمراہ کیا۔ اور اب یہ حال ہے کہ ہمارے لیے کوئی سفارش نہیں، جیسے کہ مومنین کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء، فرشتے اور مومنین شفاعت کرنے والے ہیں، اور نہ ہی ایمان والوں کی طرح ہمارا کوئی غمخوار دوست ہے جو اس مشکل ترین وقت میں ہمارے کام آئے۔ بس اگر کسی طرح ہمیں ایک مرتبہ دنیا کی طرف لوٹ کر جانا نصیب ہو جائے تو ہم ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ المجرمون، مجرموں، مجرموں سے مراد وہ ہیں جنہوں نے بت پرستی کی دعوت دی، یا وہ پہلے لوگ مراد ہیں جن کی ان گمراہوں نے پیروی کی، یا ان سے ابلیس اور اس کی ذریت مراد ہے۔ ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی غمخوار دوست ہے۔ کفار یہ بات اس وقت کہیں گے جب دیکھیں گے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم، فرشتے اور صالحین ایمانداروں کی شفاعت کر رہے ہیں اور ان کی دوستیاں کام آ رہی ہیں۔ قیامت کے دن پرہیزگار مسلمانوں کی دوستی مسلمانوں کے کام آئے گی۔ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن نیک، صالح اور پرہیزگار مسلمانوں کی دوستی مسلمانوں کے کام آئے گی، اور وہ قیامت کے انتہائی سخت ہولناک دن میں مسلمانوں کی غم خاری اور شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ ترجمہ، پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنتی کہے گا، میرے فلاں دوست کا کیا حال ہے؟ اور وہ دوست گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے دوست کو نکالو اور جنت میں داخل کر دو۔ تو جو لوگ جہنم میں باقی رہ جائیں گے وہ کہیں گے کہ ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے اور نہ کوئی غم خار دوست۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، ایماندار دوست بڑھاؤ، کیونکہ وہ روز قیامت شفاعت کریں گے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک اور پرہیزگار مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے اور فاسق و فاجر لوگوں کی دوستی سے بچے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔
ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین۔
ترجمہ، بے شک اس بیان میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان والے نہ تھے۔ ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی قوم کے ساتھ جو واقعہ بیان کیا گیا اس میں ان سب کے لیے عبرت کی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ قیامت کے دن ان کے یہی جھوٹے معبود ان سے بیزاری ظاہر کر دیں گے اور کسی کو کوئی نفع بھی نہیں پہنچا سکیں گے۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، اور ان میں اکثر ایمان والے نہ تھے، یعنی جس طرح کفار قریش میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ لہذا اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو کفار قریش کے ایمان نہ لانے پر غم نہ فرمائیں۔
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔
ترجمہ، اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب عز و جل ہی عزت اور غلبے والا ہے، اور وہی توبہ کرنے والوں کو بخش کر اور کافروں کو مہلت دے کر مہربانی فرمانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وسیع رحمت کی وجہ سے ہی کفار قریش کو مہلت دی تاکہ وہ ایمان لے آئیں، یا ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے۔
کذبت قوم نوح المرسلین۔
ترجمہ، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا.
کذبت قوم نوح المرسلین,
نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد یہاں سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. چنانچہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ایک ہے, اور ہر ایک نبی لوگوں کو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں. اس لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانا تمام پیغمبروں علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانا ہے. نوٹ, یہ واقعہ سورہ آراف آیت نمبر 59-64, سورہ یونس آیت نمبر 71-73, سورہ ہود آیت نمبر 25-49, سورۃ الانبیاء آیت نمبر 76-77 اور سورہ مومنون آیت نمبر 23-30 میں بیان ہو چکا ہے.
اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون.
ترجمہ, جب ان سے ان کے ہم قوم نوح نے فرمایا, کیا تم ڈرتے نہیں, بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں, تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اذ قال لہم, جب ان سے فرمایا. اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم نے اس وقت جھٹلایا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا, کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے نہیں تاکہ کفر اور گناہوں کو ترک کر دو, بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک ایسا رسول ہوں جس کی امانت داری تم میں مشہور ہے, اور جو دنیاوی کاموں پر امین ہے وہ وحی اور رسالت پر بھی امین ہوگا, لہذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اور جو میں تمہیں توحید و ایمان اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بارے میں حکم دیتا ہوں اس میں میری اطاعت کرو. رسول امین, امانت دار رسول. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری آپ کی قوم کو اسی طرح تسلیم تھی جیسا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری پر عرب کو اتفاق تھا. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان امانت داری, سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں دیگر اوصاف کے ساتھ ساتھ امانت و دیانت داری کا وصف بھی انتہائی اعلیٰ پیمانے پر موجود تھا, اور آپ کی امانت داری کے اپنے پرائے سبھی قائل تھے, اور آپ صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے. یہاں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت داری سے متعلق تین واقعات کا خلاصہ سماعت کیجیے جن سے آپ کی امانت و دیانت داری کی شان واضح ہوتی ہے. نمبر ایک, 25 سال کی عمر شریف میں سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا. آپ کے اسی وصف کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے اپنا تجارتی سامان لے جانے کے لیے آپ کو منتخب کیا, اور آپ کی بارگاہ میں یہ عرض پیش کی کہ آپ میرا تجارت کا مال لے کر ملک شام جائیں, جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت و دیانت داری کی بنا پر میں آپ کو اس کا دگنا دوں گی. نمبر دو, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت و دیانت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخلوق میں انتہائی مقبول بنا دیا, اور عقل سلیم اور بے مثل دانائی کا عظیم جوہر عطا فرمایا. چنانچہ جب تعمیر کعبہ کے وقت حضرت اسود کو نصب کرنے کے معاملے میں عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو گیا اور قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ گئی, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جھگڑے کا ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلے کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا, اور سبھی کفار پکار اٹھے کہ واللہ یہ امین ہیں اور ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں. نمبر تین, کفار مکہ اگرچہ رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بدترین دشمن تھے, مگر اس کے باوجود حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت و دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنی قیمتی مال و سامان کو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امانت رکھتے تھے, اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری کی یہ شان تھی کہ آپ نے اس وقت بھی ان کفار کی امانتیں واپس پہنچانے کا انتظام فرمایا جب وہ جان کے دشمن بن کر آپ کے مقدس مکان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے.
وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
ترجمہ, اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا, میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے, تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر, اور میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امانت داری کا وصف بیان کر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اپنی اطاعت کرنے کی ترغیب دلائی, اور یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لالچ و طمع سے خالی ہونے کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اطاعت کی طرف راغب کیا۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا، میں رسالت کی ادائیگی پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر و ثواب تو اسی کے ذمہ کرم پر ہے جو سارے جہان کا رب عز و جل ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون۔
ترجمہ، قوم نے کہا کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ تمہاری پیروی گھٹیا لوگوں نے کی ہے۔ قالوا، بولے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جواب دیا کہ کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ تمہاری پیروی ہماری قوم کے صرف گھٹیا لوگوں نے کی ہے۔ یہ بات انہوں نے غرور کی وجہ سے کہی تھی کیونکہ انہیں غریبوں کے پاس بیٹھنا گوارا نہ تھا اور اس میں وہ اپنی کثر شان سمجھتے تھے، اس لیے ایمان جیسی نعمت سے محروم رہے۔ کمینے اور گھٹلیا لوگوں سے ان کی مراد غریب اور پیشاور لوگ تھے، اور انہیں رذیل اور کمین کہنا یہ کفار کا متکبرانہ فعل تھا، ورنہ در حقیقت صنعت اور ردی پیشہ ایسی چیز نہیں کہ جس سے آدمی دین میں ذلیل ہو جائے۔ مالداری اصل میں دینی مالداری ہے اور نسب دراصل تقوی کا نسب ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رہے کہ مومن کو گھٹیا کہنا جائز نہیں، خواہ وہ کتنا ہی محتاج اور نادار ہو یا وہ کسی بھی نسب کا ہو۔ عزت و ذلت کا معیار دین اور پرہیزگاری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عزت و ذلت کا معیار مال و دولت کی کثرت نہیں بلکہ دین اور پرہیزگاری ہے۔ چنانچہ جس کے پاس دولت کے انبار ہوں لیکن دین اور پرہیزگاری نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا نہیں، اور اس کی بارگاہ میں ان کے مال و دولت کی حیثیت مچھر کے پر برابر بھی نہیں، اگرچہ دنیاوی طور پر وہ کتنا ہی عزت دار شمار کیا جاتا ہو۔ اس طرح جو شخص غریب اور نادار ہے لیکن دین اور پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا ہے، اگرچہ دنیاوی طور پر اسے کوئی عزت داروں میں شمار نہ کرتا ہو اور لوگ اسے کمتر، حقیر اور ذلیل سمجھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ترجمہ، اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب عز و جل ایک ہے اور تمہارے والد ایک ہیں، سن لو، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، البتہ جو پرہیزگار ہے وہ دوسروں سے افضل ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور غریب پرہیزگار مسلمانوں کی قدر و قیمت سے متعلق مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے پرا گندا بالوں والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں حقیر سمجھ کر لوگ دروازوں سے دھکے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کام کے لیے قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا کر دے۔ افسوس، ہمارے معاشرے میں بھی عزت کے قابل اسے ہی سمجھا جاتا ہے جس کے پاس دولت کی کثرت ہو، گاڑیاں، بنگلے، عہدے اور منصب ہوں، اگرچہ اس کے پاس یہ سب چیزیں سود، جوئے، رشوت اور دیگر حرام ذرائع سے حاصل کی ہوئی آمدنی سے آئی ہوں، اور جو شخص محنت مزدوری کر کے اور طرح طرح کے مشقتیں برداشت کر کے گزارے کے لائق حلال روزی کماتا ہو اسے لوگ کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے، آمین۔
قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون۔
ترجمہ، نوح نے فرمایا، مجھے ان کے کاموں کا علم نہیں، ان کا حساب تو میرے رب ہی کے ذمے پر ہے، اگر تمہیں شعور ہو۔ قال، فرمایا، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، جن لوگوں نے میری پیروی کی ہے مجھے ان کے کاموں کا علم نہیں، اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی غرض اور مطلب ہے کہ وہ کیا پیشے کرتے ہیں، میری ذمہ داری انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہے اور وہ میں نے پوری کر دی ہے، اگر تم ان کے گھٹیا پیشوں کو جانتے ہو تو اچھی طرح سمجھ لو کہ ان کا حساب تو میرے رب عز و جل ہی کے ذمے پر ہے، وہی انہیں جزا دے گا، تو نہ تم انہیں عیب لگاؤ اور نہ پیشوں کے باعث ان سے آر کرو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ایمان والوں کے پیشے پر اعتراض کرنے کے ساتھ ساتھ
ان کے ایمان پر بھی اعتراض کیا اور یہ کہا تھا کہ جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں وہ دل سے ایمان نہیں لائے بلکہ صرف ظاہری طور پر ایمان لائے ہیں. اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری ذمہ داری ظاہر پر اعتبار کرنا ہے، باطن کی تفتیش مجھ پر لازم نہیں. اگر تمہیں ان کے دل کا حال معلوم ہے تو جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اس کا ان سے حساب لینا میرے رب عز و جل ہی کے ذمے پر ہے.
وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ.
ترجمہ، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، میں تو صرف صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں. قوم نے کہا، اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ضرور تم سنسار کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. وما انا بطارد، اور میں دور کرنے والا نہیں. قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات سن کر کہا کہ پھر آپ کمینوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ کی بات مانیں. اس کے جواب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری شان نہیں کہ میں تمہاری ایسی خواہشوں کو پورا کروں اور تمہارے ایمان کے لالچ میں غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے نکال دوں. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غریب پروری. اس آیت سے معلوم ہوا کہ غریبوں فقیروں کے ساتھ بیٹھنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ غریب مسلمانوں سے بھی ہم نشینی رکھے، ان کی دل جوئی کرے اور ان کی مشکلات دور کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات کرنے کی کوشش کرے. ترغیب کے لیے یہاں غریب پروری اور مسکین نوازی سے متعلق تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی مبارک سیرت ملاحظہ ہو. چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ عز و جل قیامت کے دن مجھے مسکینوں کی جماعت سے ہی اٹھانا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیوں ایسا ہو؟ ارشاد فرمایا، مسکین لوگ امیر لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. اے عائشہ، مسکین کے سوال کو کبھی رد نہ کرنا، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو. اے عائشہ، مسکینوں سے محبت رکھو اور انہیں اپنے قریب کرو، ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے اپنا قرب عطا فرمائے گا. حدیث نمبر 2، ترمذی شریف کی حدیث، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو مجھے اپنے کمزور اور غریب لوگوں میں تلاش کرو، کیونکہ تمہیں کمزور اور غریب لوگوں کے سبب رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے. مسلم شریف کی حدیث، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ غلام تمہارے بھائی اور خادم ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تو جس شخص کے ماتحت اس کا بھائی ہو وہ اسے وہ چیز کھلائے جسے خود کھاتا ہو، اور وہ لباس پہنائے جسے خود پہنتا ہو، اور تم انہیں ایسے کام پر مجبور نہ کرو جو ان کے لیے دشوار ہو، اور اگر انہیں ایسے کام کے لیے کہو تو اس میں ان کی مدد کرو. اس طرح کثیر احادیث میں یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرنے، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دینے، غریب مقروض کو مہلت دینے یا قرض معاف کر دینے کی تعلیم دی گئی ہے. اب غریب پروری سے متعلق سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا عالم ملاحظہ ہو. چنانچہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مشہور تصنیف شفا شریف میں ہے کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام مسکینوں کی عیادت فرماتے، فقیروں کے پاس بیٹھتے، اور کوئی غلام بھی دعوت دیتا تو اسے قبول فرما لیتے تھے. علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کسی محتاج کو ملاحظہ فرماتے تو اپنا کھانا پینا تک اٹھا کر عنایت فرما دیتے، حالانکہ اس کی آپ کو بھی ضرورت ہوتی. آپ کی عطا مختلف قسم کی ہوتی، جیسے کسی کو تحفہ دیتے، کسی کو کوئی حق عطا فرماتے، کسی سے قرض کا بوجھ اتار دیتے، کسی کو صدقہ عنایت فرماتے، کبھی کپڑا خریدتے اور اس کی قیمت ادا کر کے اس کپڑے والے کو وہی کپڑا بخش دیتے، کبھی قرض لیتے اور اپنی طرف سے اس کی مقدار سے زیادہ عطا فرما دیتے، کبھی کپڑا خرید کر اس کی قیمت سے زیادہ رقم عنایت فرما دیتے، اور کبھی ہدیہ قبول فرماتے اور اس سے کئی گنا زیادہ انعام میں عطا فرما دیتے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات کو اپنانے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری اس سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اس آیت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں کو خود سے دور کر دیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کسی کی طرف سے ہونے والی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس سے بے پرواہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور حق بات کو بیان کرنا چاہیے. سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بطور خاص صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا حکم دیتے اور اس پر بیعت لیتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے، نہ اس کی پرواہ کریں گے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ اس عہد کی پاسداری میں اپنی جان تک چلی جانے کی بھی پرواہ نہ کیا کرتے تھے۔ افسوس، فی زمانہ حق بات بیان کرنے کے حوالے سے مسلمانوں کا حال انتہائی نازک ہے۔ یہ اپنے سامنے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانیاں ہوتی دیکھ کر دین کا مذاق اڑتا ہوا اور شریعت کے احکامات پر عمل پیرا حضرات کی تذلیل ہوتی دیکھ کر، دین اسلام کے احکام اور اس کی تعلیمات پر انگلیاں اٹھتی دیکھ کر اتنی ہمت بھی نہیں کر پاتے کہ ایسے لوگوں کو زبان سے ہی روک دیں، بلکہ الٹا ان کی ہاں میں ہاں ملاتے اور ان کی الٹی سیدھی اور جاہلانہ باتوں کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے اور حق بات کہنے اور اس میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ نذیر، ڈر سنانے والا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری ذمہ داری تمہیں صحیح دلیل کے ساتھ صاف صاف ڈر سنانا ہے، جس سے حق کو باطل میں امتیاز ہو جائے، تو جو ایمان لائے وہی میرا مقرب ہے اور جو ایمان نہ لائے وہی مجھ سے دور ہے۔ قالو، بولے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کہا، اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اگر تم دعوت دینے اور ڈر سنانے سے باز نہ آئے تو ضرور تم سنگسار کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔
قال رب ان قومی کذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين۔
ترجمہ، نوح نے عرض کی، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے مجھے چھٹلایا، تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے۔ قالا، عرض کی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے تیری وحی اور رسالت میں مجھے چھٹلایا ہے، بس تو مجھ میں اور ان میں وہ فیصلہ کر دے جن کا ہم میں سے ہر کوئی حقدار ہے، اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو ان کافروں کی اذیتوں سے نجات دے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعا میں جو ذکر کیا کہ میری قوم نے تیری وحی اور رسالت میں مجھے جھٹلایا ہے، اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد یہ تھی کہ میں جو ان کے بارے میں ہلاکت کی دعا کر رہا ہوں، اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے سنسار کرنے کی دھمکی دی، اور نہ ہی یہ سبب ہے کہ انہوں نے میری پیروی کرنے والوں کو گھٹیا کہا، بلکہ میری دعا کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے تیرے کلام کو جھٹلایا اور تیری رسالت کے قبول کرنے سے انکار کیا۔
فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ۔
ترجمہ، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ والوں کو بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ فَأَنجَيْنَاهُ، تو ہم نے اسے بچا لیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول فرمائی، اور اس نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کے ساتھ والوں کو انسانوں، پرندوں اور جانوروں سے بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے طوفان سے بچا لیا، اور انہیں نجات دینے کے بعد باقی لوگوں کو طوفان میں غرق کر دیا۔
ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔
ترجمہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، یعنی حق سے تکبر کرنے اور غریب مسلمانوں کو حقیر جاننے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا جو انجام ہوا اس میں بعد والوں کے لیے عبرت کی نشانی ہے۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے مسلمان ہونے والے مرد و عورت کی تعداد 80 تھی، اور اس آیت میں حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے کہ ہمیشہ تھوڑے لوگ ہی ایمان اور ہدایت قبول کرتے ہیں۔
کذبت عاد المرسلین،
ترجمہ، عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ کذبت عاد، عاد نے جھٹلایا، یہاں سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا نام عاد ہے، یہ ایک قبیلہ ہے، اور دراصل یہ ایک شخص کا نام ہے جس کی اولاد سے یہ قبیلہ ہے۔ نوٹ، یہ واقعہ سورہ آراف آیت نمبر 65-72، سورہ ہود 50-60 میں بھی گزر چکا ہے۔
اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ۔
ترجمہ: جب ان سے ان کے ہم قوم ہود نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اذ قال لہم، جب ان سے فرمایا. اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم عاد نے انہیں اس وقت جھٹلایا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، تم جس کفر و شرک میں مبتلا ہو، کیا اس پر تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے نہیں؟ بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا رسول ہوں جس کی امانت داری تم میں مشہور ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی وحی کا امین ہوں، تو تم مجھے جھٹلانے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اور میں تمہیں جو حکم دوں اس میں میری اطاعت کرو.
وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ.
ترجمہ: اور میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے. کیا تم ہر بلند جگہ پر ایک نشان بناتے ہو، راہگیروں کا مذاق اڑاتے ہو؟ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم سے فرمایا، میں رسالت کی ادائیگی پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر و ثواب تو اسی کے ذمہ کرم پر ہے جو سارے جہان کا رب عز و جل ہے، کیونکہ اسی نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. اتبنونا، کیا تم بناتے ہو؟ اس قوم کا معمول یہ تھا کہ انہوں نے سر راہ بلند عمارتیں بنا لی تھیں، وہاں بیٹھ کر راہ چلنے والوں کو پریشان کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے. ان کے اسی عمل کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم راہگیروں کا مذاق اڑانے کے لیے ہر بلند جگہ پر ایک نشان بناتے ہو تاکہ اس پر چڑھ کر گزرنے والوں سے مذاق مسخری کرو؟ دوسروں کو تنگ کرنے کے سلسلے میں لوگوں کی روش. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی اس روش کے نظارے ہمارے آج کے معاشرے میں بھی بکثرت دیکھے جا رہے ہیں، جیسے چوراہوں یا گلیوں میں کھڑے ہو کر وہاں سے گزرنے والوں کو تنگ کرنا، کسی معذور شخص کو آتا دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا، راستے سے گزرنے والی خواتین پر آوازیں کسنا، راہ چلتی عورتوں سے ٹکرانا، کوئی راستہ معلوم کرے تو اسے غلط راستہ بتا دینا، راستے میں کوڑا کرکٹ پھینک دینا، گلیوں میں گندا پانی چھوڑ دینا، گلیوں میں کھدائی کر کے کئی دنوں تک بلا وجہ چھوڑے رکھنا، راستوں میں غیر قانونی تعمیرات کرنا، گلی محلوں میں کرکٹ یا کوئی اور کھیل کھیلنا، اور غلط جگہ گاڑی پارک کر دینا وغیرہ. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. راستوں میں بیٹھنے سے متعلق حدیث پاک میں ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے بچو. لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں راستے میں بیٹھنے سے چارہ نہیں، ہم وہاں آپس میں بات چیت کرتے ہیں. فرمایا، جب تم نہیں مانتے اور بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستے کا حق ادا کرو. لوگوں نے عرض کی، راستے کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، نمبر ایک، نظر نیچی رکھنا، نمبر دو، اذیت کو دور کرنا، نمبر تین، سلام کا جواب دینا، نمبر چار، اچھی بات کا حکم کرنا، اور نمبر پانچ، بری باتوں سے منع کرنا. ایک اور روایت میں راستے کے یہ دو حق بھی بیان کیے گئے ہیں، نمبر ایک، فریاد کرنے والے کی فریاد سننا، نمبر دو، بھولے ہوئے کو ہدایت کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں کے بیٹھنے میں بھلائی نہیں ہے، مگر اس کے لیے جو راستہ بتائے، سلام کا جواب دے، نظر نیچی رکھے، اور بوجھ لادنے پر مدد کرے.
وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَقَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
ترجمہ: اور مضبوط محل بناتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو بڑی بے دردی سے پکڑتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وَتَتَّخِذُونَ، اور بناتے ہو. اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات میں قوم عاد کے دو اور معمولات کے بارے میں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ذکر ہوا. چنانچہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم اس امید پر مضبوط محل بناتے ہو کہ تم ہمیشہ رہو گے اور کبھی مرو گے نہیں، اور جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی کے ساتھ تلوار سے قتل کر کے اور درے مار کر انتہائی بے رحمی سے گرفت کرتے ہو، تو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور ان کاموں کو چھوڑ دو، اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور عدل و انصاف وغیرہ کی دعوت دے رہا ہوں، اس میں میری اطاعت کرو. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مکانات کی سادگی. اس آیت میں قوم عاد کے مضبوط محلات بنانے کا ذکر ہوا. فی زمانہ بھی لوگوں کی عمومی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ انتہائی خوبصورت، مضبوط اور بڑا گھر بنائیں، جائز ذرائع اور حلال مال سے اس خواہش کو پورا کرنا اگرچہ جائز ہے، لیکن اگر ضرورت کے مطابق مناسب سا گھر بنایا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ دو جہاں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مکانات کی سادگی ملاحظہ ہو۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے متصل ہی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے لیے مکانات بنوائے تھے۔ ان مکانات کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ صرف 10-10 گز لمبے اور 6-6 7-7 گز چوڑے تھے۔ کچی اینٹوں کی دیواریں، کھجور کی پتیوں کی چھت، اور وہ بھی اتنی نیچی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو لیتا۔ دروازوں میں لکڑی کے تختوں کے بجائے کمبل یا ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے بھی مکانات کی شان و شوکت پسند نہ فرماتے، اور اگر کوئی شاندار مکان تعمیر کرتا یا اپنے مکان کی تزئین و آرائش میں مصروف ہوتا تو اس کی تربیت فرماتے۔ چنانچہ ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک راستے سے گزرے، راستے میں ایک اونچا سا گنبد نما مکان دیکھا تو فرمایا، یہ کس کا ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان و شوکت ناگوار ہوئی مگر اس کا اظہار نہیں فرمایا۔ کچھ دیر بعد انصاری بزرگ آئے اور سلام کیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ انور پھیر لیا۔ بار بار یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کا ذکر کیا۔ جب سبب معلوم ہوا تو انہوں نے اس کبے کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس سے اس وقت گزرے جب میں اور میری والدہ دیوار کی لپائی کر رہے تھے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عبداللہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں دیوار کو درست کر رہا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت اس سے زیادہ قریب ہے۔
وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔
ترجمہ، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تمہیں معلوم ہیں، اس نے جانوروں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی، اور باغوں اور چشموں سے، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم سے فرمایا، اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان نعمتوں سے مدد کی جنہیں تم جانتے ہو، جیسے اس نے جانوروں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی، باغوں اور چشموں سے تمہاری مدد کی۔ اگر تم نے میری نافرمانی کر کے ان نعمتوں کی ناشکری کی تو بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔
قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين۔
ترجمہ، قوم نے کہا، ہمارے اوپر برابر ہے کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ قالوا، بولے۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتوں کا جواب یہ دیا کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں، ہمارے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں، ہم کسی طرح آپ کی بات نہ مانیں گے اور نہ آپ کی دعوت قبول کریں گے۔ نصیحت قبول کرنا مسلمان کا اور نہ ماننا کافر کا کام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نصیحت قبول کرنا مسلمان کا کام ہے اور نہ ماننا کافر کا۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ
اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔
ترجمہ، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمایا جاتا ہے، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت مانتے ہیں؟ اور ارشاد فرماتا ہے،
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔
ترجمہ، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا تاکہ وہ سمجھیں، اور یہ سمجھانا ان کے دور ہونے کو ہی بڑھا رہا ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے،
أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى انما يتذكر اولو الالباب۔
ترجمہ، وہ آدمی جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہے جو اندھا ہے؟ صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ نیز کامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب ان کے رب عز و جل کی آیتوں کے ساتھ انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر غفلت کے ساتھ بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے کہ نہ سوچیں نہ سمجھیں، بلکہ ہوش و حواس قائم رکھتے ہوئے سنتے ہیں اور چشمے بصیرت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اس نصیحت سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔
نفع اٹھاتے ہیں اور ان آیتوں پر فرما بردارانہ گرتے ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمًّا وَعُمْيَانًا. ترجمہ: اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے. فی زمانہ نصیحت قبول کرنے کے حوالے سے مسلمانوں کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ اگر کسی کو سمجھایا جائے تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اور اگر سمجھانے والا مرتبے میں اپنے سے کم ہو تو جسے سمجھایا جائے وہ اپنی بات پر اڑ جاتا ہے اور دوسرے کی بات ماننا اپنے لیے توہین سمجھتا ہے اور نصیحت کیے جانے کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب چھوٹے خاندان والے بڑے خاندان والوں کو نہیں سمجھا سکتے، عام آدمی کسی چودھری کو نہیں سمجھا سکتا، غریب شخص کسی مالدار آدمی کو نہیں سمجھا سکتا، عوام کسی دنیاوی منصب والے کو نہیں سمجھا سکتے، مسجدوں میں کوئی نوجوان عالم یا دینی مبلغ کسی پرانے بوڑھے کو نہیں سمجھا سکتا، بلکہ جسے سمجھایا جائے وہی گلے پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے. انہیں چاہیے کہ ان آیات کریمہ پر غور کر کے اپنی حالت سدھارنے کی کوشش کریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. ترجمہ: اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے. اور ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. ترجمہ: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے اور ان اعمال کو بھول جائے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں. اور مسلمانوں کو منافقین اور مشرکین کے حال سے دور رہنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. ترجمہ: اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين.
ترجمہ: وہ تو صرف پہلے لوگوں کی بنائی ہوئی جھوٹی باتیں ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. ان هذا یہ تو نہیں. اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ قوم نے کہا جن چیزوں کا آپ نے خوف دلایا یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، وہ بھی ایسی ہی باتیں کہا کرتے تھے. اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہم ان باتوں کا اعتبار نہیں کرتے اور انہیں جھوٹ جانتے ہیں. دوسرا معنی یہ ہے کہ قوم نے کہا ہماری یہ موت و حیات اور ہمارا عمارتیں بنانا پہلوں کے طریقے پر ہے، یعنی جس طرح وہ زندہ تھے اسی طرح ہم زندہ ہیں، جس طرح وہ مر گئے اسی طرح ہم بھی مر جائیں گے، اور جس طرح وہ عمارتیں بنایا کرتے تھے اسی طرح ہم بھی عمارتیں بنا رہے ہیں. تو یہ مرنا جینا اور عمارتیں بنانا کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ایسا تو شروع سے ہوتا آ رہا ہے. وما نحن اور ہمیں نہیں. قوم نے مزید یہ کہا کہ ہمارے اعمال اور ہماری عادات پر دنیا میں ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، اور نہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے اور نہ آخرت میں حساب دینا ہے.
فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
ترجمہ: تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے. فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے اسے جھٹلایا. قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کو نہ مانا، آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور اس جھٹلانے پر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے انہیں دنیا میں ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دیا. بے شک قوم عاد کی ہلاکت و بربادی میں ضرور عبرت کی نشانی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کا انجام بڑا دردناک ہے، اور قوم عاد کے بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے جو بچا لیے گئے. وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تمہارا رب، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو شخص نصیحت قبول نہ کرے اور جابر و متکبر لوگوں جیسے اعمال کرے تو بے شک آپ کا رب عز و جل ہی اس پر غالب اور اسے سزا دینے والا ہے، اور جو ایمان لے آئے اسے عذاب سے نجات دے کر اس پر مہربانی فرمانے والا ہے.
كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون.
ترجمہ: قوم ثبوت نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کی ہم قوم صالح نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں. کذبت ثمود، قوم ثمود نے جھٹلایا. یہاں سے نبی اکرم علیہ السلام کی تسلی کے لیے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم ثمود کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے.
اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم ثمود نے حضرت سارے علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت جھٹلا کر انہیں اور ان سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا جب انہوں نے قوم ثمود سے فرمایا، کیا تم شرک کرنے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے نہیں؟ نوٹ، یہ واقعہ سورہ آراف آیت نمبر 73-79 اور سورہ ہود آیت نمبر 61-68 میں گزر چکا ہے۔
اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ۔
ترجمہ، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ امین، امانت دار۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سارے علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم ثمود سے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے حکم کی خلاف ورزی کرنے پر اس کے عذاب سے ڈراؤں، اور جس رسالت کے ساتھ اس نے مجھے تمہاری طرف بھیجا میں اس پر امین ہوں، تو اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کر کے اپنے رب عزوجل کے حکم پر عمل کرو۔ خیانت اور نبوت جمع نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اسرار الہیہ اور لوگوں کی عزت، مال، آبرو وغیرہ سب کے امین ہوتے ہیں۔ خیانت اور نبوت جمع نہیں ہو سکتی۔ ہمارے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اہل مکہ بچپن شریف سے محمد امین پکارتے تھے، اور اعلان نبوت سے پہلے اور بعد میں بھی آپ کے پاس امانتیں رکھتے رہے اور اپنے فیصلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کرواتے تھے۔
وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔
ترجمہ، اور میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ وما اسألكم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تمہیں نصیحت کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے پر تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا اجر و ثواب تو اسی کے ذمہ کرم پر ہے جو سارے جہان کا رب عز و جل ہے اور جس نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔
اَتُتْرَكُونَ فِيمَا هَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ۔
ترجمہ، کیا تم یہاں دنیا کی نعمتوں میں امن و امان کی حالت میں چھوڑ دیے جاؤ گے؟ باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا شگوفہ نرم و نازک ہوتا ہے، اتترکونا، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید نصیحت کرتے ہوئے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم دنیا کی نعمتوں جیسے باغوں اور چشموں میں، کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا شگوفہ نرم و نازک ہوتا ہے، امن و امان کی حالت میں چھوڑ دیے جاؤ گے کہ یہ نعمتیں تم سے کبھی زائل نہ ہوں گی، تم پر کبھی عذاب نہ آئے گا اور تمہیں کبھی موت نہ آئے گی؟ تمہارا یہ گمان غلط ہے اور ایسا کبھی نہیں ہوگا۔
وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ۔
ترجمہ، اور تم بڑی مہارت دکھاتے ہوئے پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو۔ فارہینا، بڑی مہارت دکھاتے ہوئے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم سے فرمایا، تم بڑی مہارت دکھاتے ہوئے اپنی صنعت پر غرور کرتے اور اتراتے ہوئے پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو، اور ان گھروں کو بنانے سے تمہارا مقصد رہائش اختیار کرنا نہیں بلکہ صرف اپنی مہارت پر غرور کرنا ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرتے ہوئے وہ اعمال کرو جن کا تمہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو، اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصرفین سے مراد مشرکین ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ مصرفین سے مراد وہ 9 شخص ہیں جنہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا۔
الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون۔
ترجمہ، وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ يفسدون، فساد پھیلاتے ہیں، یعنی حد سے بڑھنے والے وہ ہیں جو کفر، ظلم اور گناہوں کے ساتھ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور ایمان لا کر، عدل قائم کر کے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو کر اصلاح نہیں کرتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بعض فساد پھیلانے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ فساد بھی کرتے ہیں اور ان میں کچھ نیکی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ایسے نہیں بلکہ ان کا فساد مضبوط ہے جس میں کسی طرح نیکی کا شائبہ تک نہیں۔
قالوا انما انت من المسحرين ما انت الا بشر مثلنا فات بايه ان كنت من الصادقين.
ترجمہ: قوم نے کہا تم ان میں سے ہو جن پر جادو ہوا ہے، تم تو ہم جیسے ہی ایک آدمی ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ. قالو، قوم نے کہا. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحتوں کے جواب میں کہا تم ان میں سے ہو جن پر بار بار بکثرت جادو ہوا ہے، جس کی وجہ سے عقل و حواس قائم نہیں رہے. معاد اللہ، تم تو ہم جیسے ہی ایک آدمی ہو کہ جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں اسی طرح تم بھی کھاتے پیتے ہو. اگر تم رسالت کے دعوے میں سچے ہو تو اپنی سچائی کی کوئی نشانی لے کر آؤ.
قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم.
ترجمہ: صالح نے فرمایا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن میں اس کے پینے کی باری اور ایک معین دن تمہارے پینے کی باری ہے. قال، فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے مطالبے پر فرمایا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے تو اس میں اس کے ساتھ مزاحمت نہ کرو، اور ایک معین دن تمہارے پینے کی باری ہے تو وہ اس میں تمہارے ساتھ مزاحمت نہ کرے گی. یہ اونٹنی قوم کے معجزہ طلب کرنے پر ان کی خواہش کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے پتھر سے نکلی تھی. اس کا سینہ 60 گز کا تھا، جب اس کے پینے کا دن ہوتا تو وہ وہاں کا تمام پانی پی جاتی، اور جب لوگوں کے پینے کا دن ہوتا تو اس دن نہ پیتی.
وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
ترجمہ: اور تم اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ نہ چھونا، ورنہ تمہارے بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا.
وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ،
اور تم اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ نہ چھونا. حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے بارے میں مزید فرمایا کہ تم اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ نہ چھونا، نہ اس کو مارنا اور نہ اس کے پاؤں کی رگے کاٹنا، ورنہ تمہیں بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا. اس دن کو عذاب نازل ہونے کی وجہ سے بڑا فرمایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ عذاب اس قدر عظیم اور سخت تھا کہ جس دن میں وہ واقع ہوا اس کو اس کی وجہ سے بڑا فرمایا گیا.
فعقروها فأصبحوا نادمين.
ترجمہ: تو انہوں نے اس کے پاؤں کی رگیں کاٹ دی، پھر صبح کو پچھتاتے رہ گئے. فعقروها، تو انہوں نے اس کے پاؤں کی رگیں کاٹ دی. ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود اس اونٹنی کے پاؤں کی رگیں کاٹ دی تو صبح کو پچھتاتے رہ گئے. پاؤں کی رگیں کاٹنے والے شخص کا نام کدار تھا، اور چونکہ لوگ اس کے اس فعل سے راضی تھے اس لیے پاؤں کی رگے کاٹنے کی نسبت ان سب کی طرف کی گئی، اور ان کا پچھتانا پاؤں کی رگے کاٹ دینے پر عذاب نازل ہونے کے خوف سے تھا، نہ کہ وہ معصیت پر توبہ کرتے ہوئے نادم ہوئے تھے یا وہ عذاب کا معائنہ کر کے نادم ہوئے تھے. اور ایسے وقت کی ندامت کا کوئی فائدہ نہیں.
فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مؤمنین.
ترجمہ: تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان کے اکثر لوگ مسلمان نہ تھے. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا، یعنی جس عذاب کی انہیں خبر دی گئی تھی اس نے انہیں پکڑ لیا اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے. قوم سمود پر آنے والے عذاب میں ضرور عبرت کی نشانی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پر نشانی ظاہر ہو جانے کے بعد بھی کفر پر قائم رہنا عذاب نازل ہونے کا سبب ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی انتہائی تبلیغ کے باوجود بہت تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے. تو اے پیارے حبیب علیہ السلام، اگر آپ پر سارے عرب والے ایمان نہ لائیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غم نہ فرمائیں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ علیہ السلام کی تبلیغ میں کوتاہی ہے، بلکہ یہ خود بد نصیب ہیں.
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
ترجمہ: اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب عز و جل ہی کافروں پر عذاب نازل کرنے میں غلبے والا اور ایمان لانے والوں کو نجات دے کر ان پر مہربانی فرمانے والا ہے. جیسا کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل فرمایا جس نے انہیں جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیا. اس لیے سابقہ قوموں کے عذابات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے.
كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
ترجمہ: لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم لوط نے فرمایا کیا تم نہیں ڈرتے بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمے ہے.
کذبت قوم لوط,
لوط کی قوم نے جھٹلایا. یہاں سے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی چار آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے اس وقت آپ کو جھٹلا کر تمام رسولوں کو جھٹلایا جب آپ نے ان سے فرمایا اے میری قوم کیا تم شرک اور دیگر گناہوں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرتے بے شک میں تمہارے رب عز و جل کی طرف سے تمہارے لیے اس کی وحی اور رسالت پر امانت دار رسول ہوں تو تم اللہ تعالیٰ کے رسول کو جھٹلا کر اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے سے ڈرو اور جس سیدھے راستے پر چلنے کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس میں میری اطاعت کرو اور میں اس تبلیغ اور تعلیم پر تم سے کچھ اجرت اور دنیاوی منافع کا مطالبہ نہیں کرتا میرا اجر و ثواب تو صرف رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے. نوٹ: یہ واقعہ سورہ آراف آیت نمبر 80-84, سورہ ہود آیت نمبر 74-83, سورہ ہجر آیت نمبر 58-77 میں گزر چکا ہے.
اتأتون الذکران من العالمین.
ترجمہ: کیا تم لوگوں میں سے مردوں سے بدفعلی کرتے ہو؟ اتأتون الذکران, کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو؟ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا مخلوق میں ایسے کبھی اور ذلیل فعل کے لیے تم ہی رہ گئے ہو؟ دنیا جہاں کے اور لوگ بھی تو ہیں, انہیں دیکھ کر تمہیں شرمانا چاہیے. اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ کثیر عورتیں موجود ہوتے ہوئے اس کبھی فعل کا مرتکب ہونا انتہا درجے کی خباثت ہے. مروی ہے کہ اس قوم کو یہ خبیث عمل شیطان نے سکھایا تھا.
وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ.
ترجمہ: اور اپنی بیویوں کو چھوڑتے ہو جو تمہارے لیے تمہارے رب نے بنائی ہیں بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو. انہوں نے کہا اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے. وتذرونا اور چھوڑتے ہو. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم سے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے رب عزوجل نے جو بیویاں بنائی ہیں کیا تم ان حلال طیب عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے بدفعلی جیسی حرام اور خبیث چیز میں مبتلا ہوتے ہو بلکہ تم لوگ اس خبیث عمل کی وجہ سے حد سے بڑھنے والے ہو. عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کی وعیدیں. آیت میں مردوں کے ساتھ بدفعلی کے حرام ہونے کا بیان ہے. یہاں اس کی مناسبت سے عورت کے ساتھ بھی بدفعلی یعنی پچھلے مقام میں جمع کرنے کا حکم بیان کیا جاتا ہے. لہذا یاد رہے کہ بیوی سے جمع کرنا بھی صرف اسی جگہ حلال ہے جہاں کی شریعت نے اجازت دی ہے, اور اس سے بدفعلی کرنا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح مردوں سے بدفعلی کرنا حرام ہے. یہاں بیویوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کی وعید پر مشتمل چار احادیث سماعت کیجیے. نمبر ایک, حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا, تم میں سے کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ عورتوں کے پچھلے مقام میں وتی کرے. نمبر دو, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اپنی بیوی کے پچھلے مقام میں وتی کرے وہ ملعون ہے. نمبر تین, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا جو اپنی بیوی کے پچھلے مقام میں جمع کرے. نمبر چار, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا جو کسی مرد یا عورت کے پچھلے مقام میں وتی کرے. قالو, انہوں نے کہا, حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت کے جواب میں ان لوگوں نے کہا اے لوط اگر تم نصیحت کرنے اور اس فعل کو برا کہنے سے باز نہ آئے تو ضرور اس شہر سے نکال دیے جاؤ گے. اور تمہیں یہاں رہنے نہ دیا جائے گا۔
قال انی لعملکم من القالین رب نجنی واہلی مما یعملون۔
ترجمہ، لوط نے فرمایا، میں تمہارے کام سے شدید نفرت کرنے والوں میں سے ہوں، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال سے محفوظ رکھ۔ قال، فرمایا، اس آیت اور اس کے بعد والی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، میں تمہارے کام سے بیزار اور اس سے شدید نفرت کرنے والوں میں سے ہوں اور مجھے اس سے شدید دشمنی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب عزوجل مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال پر آنے والے عذاب سے محفوظ رکھ۔
فنجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین۔
ترجمہ، تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ فنجیناہ، تو ہم نے اسے نجات بخشی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی بیٹیوں اور ان تمام لوگوں کو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تھے، عذاب سے نجات بخشی، لیکن ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی اسے نجات نہ بخشی۔ یہ بڑھیا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھی۔ یہ چونکہ اپنی قوم کے فعل پر راضی تھی اور جو گناہ پر راضی ہو وہ بھی گناہ کرنے والے کے حکم میں ہوتا ہے، اسی لیے وہ بڑھیا عذاب میں گرفتار ہوئی اور اس نے نجات نہ پائی۔
ثم دمرنا الآخرین وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرین۔
ترجمہ، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر ایک خاص بارش برسائی تو ڈرائے جانے والوں کی بارش کتنی بری تھی۔ ثم دمرنا، پھر ہم نے ہلاک کر دیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دینے کے بعد دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیاں الٹ کر ہلاک کر دیا اور ان پر پتھروں کی یا گندک اور آگ کی خاص بارش برسائی، تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا اور وہ ایمان نہ لائے، ان پر کی جانے والی یہ بارش کتنی بری تھی۔
ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین۔
ترجمہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، یعنی جو کچھ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے ساتھ کیا گیا اس میں ان کے بعد والوں کے لیے ضرور عبرت کی نشانی ہے، تاکہ وہ اس قوم کے جیسا گندا ترین کام نہ کریں اور ان پر بھی ویسا عذاب نازل نہ ہو جیسا کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر نازل ہوا، اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے بھی بہت تھوڑے لوگ ہی آپ پر ایمان لائے تھے۔ اس لیے اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کم لوگوں کے ایمان لانے پر غمزدہ نہ ہوں۔
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔
ترجمہ، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کا رب ہی دشمنوں پر قہر فرمانے میں غالب ہے اور وہی تنبیہ اور نصیحت سے پہلے عذاب نازل نہ فرما کر مہربانی فرمانے والا ہے۔ لواطت اور ہم جنس پرستی کے نقصانات، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہر وہ چیز جائز اور حلال رکھی ہے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند، نفع بخش، ہماری بقا و سلامتی اور اخروی نجات کے لیے ضروری ہے، اور ہر اس چیز کو ہمارے لیے حرام اور ممنوع کر دیا ہے جو ہماری دنیا یا آخرت کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطری خواہش یعنی شہوت کی تسکین کا ذریعہ عورت کو بنایا ہے، اور اس میں بھی ہر انسان کو کھلی چھٹی نہیں دی کہ وہ جب چاہے اور جس عورت سے چاہے اپنی فطری خواہش پوری کر لے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی شہوت کی تسکین کے لیے نکاح کا ایک مقدس نظام دیا ہے تاکہ انسانوں کو اپنے جذبات کی تکمیل کے لیے جائز اور مناسب راہ مل سکے، اخلاقی طور پر بے آروی کا شکار نہ ہو، نسل انسانی کی بقا کا سامان مہیا ہو اور لوگ ایک خاندانی نظام کے تحت معاشرے میں امن و سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ لیکن فی زمانہ عالمی سطح پر تہذیب و تمدن کے دعوے دار کئی غیر مسلم ممالک نے اللہ تعالیٰ کے اس نظام سے بغاوت کرتے ہوئے اپنے معاشروں میں لواطت کو قانوناً جائز قرار دے رکھا ہے، بلکہ کئی مسلم ممالک میں بھی یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے، اور جن ملکوں میں اسے قانوناً اگرچہ جائز قرار نہیں دیا گیا وہاں بھی تقریباً ہر گاؤں اور شہر میں بہت سے لوگ اس غیر فطری عادت اور حرام کاری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اس حرام کاری کو قانوناً جائز قرار دینے والے ملکوں میں اخلاقی اور خاندانی نظام کی تباہی کا حال یہ ہوا ہے کہ وہاں پر لوگوں میں حیا اور شرم نام کی چیز باقی نہیں رہی اور لوگ سر عام اس حرام کاری میں مصروف ہو جاتے ہیں اور ان میں خاندانی نظام حیات تقریباً ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ مردوں کی مردوں اور عورتوں کی عورتوں سے باہم لذت آشنائی کے باعث ان ملکوں میں نسل انسانی تیزی سے کم ہو رہی ہے اور آبادی کی شرح خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے۔ شہوت پرست لوگ بچے جننے اور ان کی تربیت کرنے پر راضی نہیں۔ یہ لواطت اور ہم جنس پرستی کا عمومی نقصان ہے۔ بطور خاص لواطت اور ہم جنس پرستی کا عادی انسان آتشک، سوزاک، سیلان، خارش اور خطرناک پھوڑے پھنسیوں جیسے امراض کا شکار ہو جاتا ہے اور ایڈز کا سب سے بڑا سبب بھی یہی حرام کاری ہے۔ ایڈز وہ انتہائی خطرناک مرض ہے کہ جس کی ہولناکی کی وجہ سے اس وقت ساری دنیا کے لوگ لرزہ بر اندام ہیں۔ یہ وہ عالمگیر مرض ہے جس سے پوری دنیا کا کوئی خطہ، کوئی ملک محفوظ نہیں ہے۔ کروڑوں افراد اس مہلک مرض میں مبتلا ہیں اور آئے دن اس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اب تک لاکھوں افراد اس مرض کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں اور جو زندہ ہیں وہ انتہائی کرب کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس اور طب کے دیگر شعبوں میں تمام تر ترقی کے باوجود ابھی تک اس مرض کا کوئی مؤثر علاج دریافت نہیں کیا جا سکا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس حرام کاری سے محفوظ رکھے، آمین۔
كذب أصحاب الأيكة المرسلين،
ترجمہ، ایكا جنگل والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ كذب أصحاب الأيكة، ایكا جنگل والوں نے جھٹلایا۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں جس جنگل کا ذکر ہوا یہ مدین شہر کے قریب تھا اور اس میں بہت سے درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل مدین کی طرح ان جنگل والوں کی طرف بھی بمعوث فرمایا تھا اور یہ لوگ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے تعلق نہ رکھتے تھے۔
اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔
ترجمہ، جب ان سے شعیب نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں اس تبلیغ پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اذ قال لهم شعیب، جب ان سے شعیب نے فرمایا۔
اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے
کہ جنگل والوں نے اس وقت حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلا کر تمام رسولوں کو جھٹلایا۔ جب حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کیا تم کفر و شرک پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرتے، بے شک میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی وحی اور رسالت پر امانت دار رسول ہوں، تو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور میں تمہیں جو حکم دے رہا ہوں اس میں میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا۔ ان تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا یہی عنوان رہا کیونکہ وہ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی اطاعت اور عبادت میں اخلاص کا حکم دیتے اور رسالت کی تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں لیتے تھے، لہذا سب نے یہی فرمایا۔
اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين۔
ترجمہ، اے لوگو، ناپ پورا کرو اور ناپ تول کو گھٹانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور بالکل درست ترازو سے تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا۔ اوفوا الکیل، اے لوگو، ناپ پورا کرو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دینا، راہ زنی اور لوٹ مار کر کے اور کھیتیاں تباہ کر کے زمین میں فساد پھیلانا ان لوگوں کی عادت تھی، اس لیے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ان کاموں سے منع فرمایا اور ناپ تول پورا کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد ساری مخلوق کو پیدا کرنے والے رب تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف عبادات ہی سکھانے نہیں آتے بلکہ اعلیٰ اخلاق، سیاسیات، معاملات کی درستگی کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
قالوا انما انت من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا وان ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين.
ترجمہ: قوم نے کہا، اے شعیب، تم تو ان میں سے ہو جن پر جادو ہوا ہے، تم تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہی ہو، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو. قالو، قوم نے کہا، اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت سن کر کہا، اے شعیب، تم تو ان لوگوں میں سے ہو جن پر جادو ہوا ہے، اور تم کوئی فرشتے نہیں بلکہ ہمارے جیسے ایک آدمی ہی ہو، اور تم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، بے شک ہم تمہیں اس میں جھوٹا سمجھتے ہیں. اگر تم نبوت کے دعوے میں سچے ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ عذاب کی صورت میں ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے. وما انت الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہی ہو. صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، نبوت کا انکار کرنے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت میں بالعموم یہی کہا کرتے تھے، جیسا کہ آج کل کے بعض فاسد العقیدہ کہتے ہیں.
قال ربی اعلم بما تعملون فکذبوه فأخذهم عذاب یوم الظلہ انہ کان عذاب یوم عظیم.
ترجمہ: شعیب نے فرمایا، میرا رب تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا. قال، فرمایا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کا جواب سن کر ان سے فرمایا، میرا رب عز و جل تمہارے اعمال کو اور جس عذاب کے تم مستحق ہو اسے خوب جانتا ہے، وہ اگر چاہے گا تو آسمان کا کوئی ٹکڑا تم پر گرا دے گا، یا تم پر کوئی اور عذاب نازل کرنا اس کی مشیت میں ہوگا، تو میرا رب عز و جل وہ عذاب تم پر نازل فرما دے گا. فکذبوہ، تو انہوں نے اسے جھٹلایا. ارشاد فرمایا کہ جنگل والوں نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا تو انہیں شامیانے کے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا، جو کہ اس طرح ہوا کہ انہیں شدید گرمی پہنچی، ہوا بند ہوئی اور سات دن گرمی کے عذاب میں گرفتار رہے، تہ خانوں میں جاتے وہاں اور زیادہ گرمی پاتے، اس کے بعد ایک بادل آیا، سب اس کے نیچے آ کے جمع ہو گئے، تو اس سے آگ برسی اور سب جل گئے.
ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
ترجمہ: بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان کے اکثر لوگ مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، یعنی حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اور جنگل والوں کا جو یہ واقعہ بیان کیا گیا، اس میں عقل مندوں کے لیے ضرور عبرت کی نشانی ہے، اور ان جنگل والوں کے اکثر لوگ مسلمان نہ تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا رب عز و جل ہی غالب اور ہر ممکن چیز پر قادر ہے، اور اس کی ایک دلیل انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرمانا ہے، اور بے شک آپ کا رب عز و جل ہی لوگوں کو مہلت دے کر مہربانی فرمانے والا ہے.
وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ترجمہ: اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قرآن. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان کرنے کے بعد یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر دلالت کرنے والی چیز کا ذکر فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن سب جہانوں کے رب تعالیٰ کا اتارا ہوا ہے، کسی شاعر، جادوگر یا کاہن کا کلام نہیں، جیسا کہ اے کفار تم گمان کرتے ہو.
نزل به الروح الامین.
ترجمہ: اسے روح الامین لے کر نازل ہوئے. نزل به، اسے لے کر نازل ہوئے. قرآن پاک کو روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر نازل ہوئے. حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو روح اور امین کہنے کی وجوہات. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو روح کہنے کی ایک وجہ مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روح سے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو روح کہا گیا. دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ جس طرح روح بدن کی زندگی کا سبب ہوتی ہے، اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مکلف لوگوں کے دلوں کی زندگی کا سبب ہے. کیونکہ علم اور معرفت کے نور سے دل زندہ ہوتے ہیں جبکہ بے علمی اور جہالت سے مردہ ہوتے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے وحی نازل ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اس معرفت کے ذریعے بے علمی اور جہالت کی وجہ سے مردہ ہو جانے والے دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو روح فرمایا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امین اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تک اپنی وحی پہنچانے کی امانت ان کے سپرد فرمائی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ایک عقیدہ، یاد رہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو عربی الفاظ کے لبادے میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا اور انہیں ان الفاظ پر امین بنایا تاکہ وہ اس کے حقائق میں تصرف نہ کریں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ کو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل کیا۔
عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ،
ترجمہ، تمہارے دل پر تاکہ تم ڈر سنانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ عَلَى قَلْبِكَ، تمہارے دل پر، یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سامنے اس قرآن کی تلاوت کی یہاں تک کہ آپ نے اسے اپنے دل میں یاد کر لیا، کیونکہ دل ہی کسی چیز کو یاد رکھنے اور اسے محفوظ رکھنے کا مقام ہے، وحی اور الہام کا معدن ہے، اور انسان کے جسم میں دل کے علاوہ اور کوئی چیز خطاب اور فیض کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ نیز اس لیے کہ آپ اسے محفوظ رکھیں اور سمجھیں اور نہ بھولیں، دل کی تخصیص اس لیے ہے کہ در حقیقت وہی مخاطب ہے، اور تمیز، عقل اور اختیار کا مقام بھی وہی ہے، تمام اعضاء اس کے آگے مسخر اور اطاعت گزار ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ دل کے درست ہونے سے تمام بدن درست ہو جاتا، اور اس کے خراب ہونے سے سب جسم خراب ہو جاتا ہے۔ نیز فرحت و سرور اور رنج و غم کا مقام دل ہی ہے، جب دل کو خوشی ہوتی ہے تو تمام اعضاء پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ بس دل ایک رئیس کی طرح ہے اور وہی عقل کا مقام ہے، تو وہ امیر مطلق ہوا اور مکلف ہونا جو کہ عقل و فہم کے ساتھ مشروط ہے اسی کی طرف لوٹا۔ لتکون من المنذرین، تاکہ تم ڈر سنانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یہاں قرآن پاک کو نازل کرنے کی حکمت اور مصلحت بیان کی جا رہی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر قرآن پاک اس لیے نازل ہوا تاکہ آپ اس کے ذریعے اپنی امت کو ان کاموں سے ڈرائیں جنہیں کرنے یا نہ کرنے سے وہ عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔
بلسان عربی مبین، وإنه لفی زبر الاولین،
ترجمہ، روشن عربی زبان میں، اور بے شک اس کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ بلسان زبان میں، یعنی قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا جس کے معنی ظاہر اور الفاظ کی اپنے معنی پر دلالت واضح ہے، تاکہ عرب کے رہنے والوں اور کفار قریش کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم اس کلام کو سن کر کیا کریں گے جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ عربی زبان کی فضیلت، اس آیت سے عربی زبان کی دیگر زبانوں پر فضیلت بھی ثابت ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، کسی اور زبان میں نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین وجہوں سے عربوں سے محبت رکھو، کیونکہ میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جان لو کہ عربی زبان تمام زبانوں سے افضل ہے، تو جس نے عربی زبان خود سیکھی یا کسی اور کو سکھائی اسے اجر ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک اس کا، اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کا ذکر تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ سابقہ کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت اور صفت مذکور ہے۔
أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ،
ترجمہ، اور کیا یہ بات ان کے لیے نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً، اور کیا یہ بات ان کے لیے نشانی نہ تھی؟ یہاں کفار مکہ پر ایک اور حجت بیان کی گئی کہ کیا یہ بات کفار مکہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت پر نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو بنی اسرائیل کے علماء اپنی کتابوں سے جانتے ہیں اور لوگوں کو ان کی خبریں دیتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے مدینہ کے یہودیوں کے پاس اپنے با اعتماد بندوں کو یہ دریافت کرنے بھیجا کہ کیا نبی آخر الزمان سید کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں کوئی خبر ہے؟ اس کا جواب یہودی علماء نے یہ دیا کہ یہی ان کا زمانہ ہے اور ان کی نعت و صفت توریت میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ یہودی علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام، ابن یامین، ثعلبہ، اسد اور اسید، یہ حضرات جنہوں نے توریت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف پڑھے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے تھے۔
وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
ترجمہ: اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی شخص پر اتارتے پھر وہ ان کے سامنے قرآن پڑھتا جب بھی وہ اس پر ایمان لانے والے نہ تھے، یوں ہی ہم نے مجرموں کے دلوں میں اس قرآن کے چھٹلانے کو داخل کر دیا ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی شخص پر اتارتے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کے معنی یہ ہے کہ ہم نے یہ قرآن کریم ایک فصیح بلیغ اور عربی نبی پر اتارا جس کی فصاحت سب اہل عرب مانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم عاجز کر دینے والا کلام ہے اور اس کی مثل ایک صورت بنانے سے بھی پوری دنیا عاجز ہے. علاوہ بری اہل کتاب کے علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن پاک کے نزول سے پہلے اس کے نازل ہونے کی بشارت اور اس نبی کی صفت ان کی کتابوں میں انہیں مل چکی ہے. اس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ نبی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ کتاب اس کی نازل فرمائی ہوئی ہے، اور کفار جو طرح طرح کی بےہدا باتیں اس کتاب کے متعلق کہتے ہیں سب باطل ہیں، اور خود کفار بھی حیران ہیں کہ اس کے خلاف کیا بات کہیں. اس لیے کبھی اس کو پہلوں کی داستانیں کہتے ہیں، کبھی شیر، کبھی جادو، اور کبھی یہ کہ معاذ اللہ اس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی غلط نسبت کر دی ہے. اس طرح کے بےہدا اعتراض عناد رکھنے والا ہر حال میں کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر بالفرض یہ قرآن کسی غیر عربی شخص پر نازل کیا جاتا جو عربی کی مہارت نہ رکھتا اور اس کے باوجود ایسا عاجز کر دینے والا قرآن پڑھ کر سناتا جب بھی لوگ اسی طرح کفر کرتے جس طرح انہوں نے اب کفر و انکار کیا، کیونکہ ان کے کفر و انکار کا باعث عناد ہے، حق بات قبول کرنے میں ایک رکاوٹ. اس سے معلوم ہوا کہ عناد حق بات کو قبول کرنے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ جس شخص کے دل میں کسی کے بارے میں عناد بھرا ہوا ہو وہ اس کے اعتراضات کے جتنے بھی تسلی بخش جوابات دے لے اور حق بات پر جتنے بھی ایک سے ایک دلائل پیش کر دے، عناد رکھنے والے کے حق میں سب بے سود ہوتے ہیں، اور عناد رکھنے والا ان سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ ہی ان کی وجہ سے حق بات کو قبول کرتا ہے. یہی چیز ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ جس شخص کے بارے میں دشمنی دل میں بیٹھ جائے تو اس پر طرح طرح کے بےہدا اعتراضات شروع کر دیے جاتے ہیں، اور وہ اپنی صداقت تو صفائی پر جتنے چاہے دلائل پیش کرے اسے ماننے پر تیار نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے، آمین. کذالک، یوں ہی، یعنی ہم نے اسی طرح ان کافروں کے دلوں میں اس قرآن کے چھٹلانے کو داخل کر دیا ہے جن کا کفر اختیار کرنا اور اس پر مصر رہنا ہمارے علم میں ہے، تو ان کے لیے ہدایت کا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے کسی حال میں وہ کفر سے پلٹنے والے نہیں.
لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون.
ترجمہ: وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں، تو وہ عذاب اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی، پھر کہیں گے کہ ہمیں کچھ مہلت ملے گی تو کیا ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں. لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے. اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ قرآن پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک عذاب آ جائے گا اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو حسرت زدہ ہو کر کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی اگرچہ پلک جھپکنے کے برابر ہی سہی تاکہ ہم ایمان لے آئیں. ان سے کہا جائے گا اب تم سے عذاب مؤخر ہوگا اور نہ تمہیں کوئی مہلت ملے گی. افبعذابنا، تو کیا ہمارے عذاب کو. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کو اس عذاب کی خبر دی تو وہ مذاق اڑانے کے طور پر کہنے لگے کہ یہ عذاب کب آئے گا. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں. مراد یہ ہے کہ عذاب دیکھ کر کفار کا حال تو یہ ہوگا کہ وہ مہلت مانگتے پھریں گے، اس کے باوجود وہ دنیا میں عذاب نازل ہونے کی جلدی مچا رہے ہیں. ان کے دونوں طریقوں میں کتنا فرق ہے.
افرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون.
ترجمہ: بھلا دیکھو تو اگر اب کچھ سال انہیں فائدہ اٹھانے دیں پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا تو کیا وہ سامان ان کے کام آئے گا جس سے انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گیا تھا. افرائیتا، بھلا دیکھو تو، اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا معنی یہ ہے کہ کفار کا عذاب نازل ہونے کی جلدی مچانے کا ایک سبب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انہیں کوئی عذاب نہیں ہوگا اور وہ ایک طویل عرصے تک امن و سلامتی کے ساتھ دنیا سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے عقیدے کے مطابق اگر انہیں لمبے عرصے تک دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے اس کے بعد ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا تو اس وقت ان کی لمبی عمر اور عیش و عشرت انہیں کیا فائدہ دے گی؟ دنیا کی زندگانی اور اس کا عیش خواہ طویل بھی ہو لیکن نہ وہ عذاب کو دور کر سکے گا اور نہ اس کی شدت کم کر سکے گا۔ دنیا کا عیش و عشرت اللہ تعالیٰ کا عذاب دور نہیں کر سکتا۔ ان آیات میں اگرچہ کفار کے بارے میں بیان ہوا کہ دنیا کی طویل زندگی اور عیش و عشرت کی بہتات ان سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور کر سکے گی اور نہ ان سے عذاب کی شدت میں کوئی کمی کر سکے گی، لیکن ان آیات سے ان مسلمانوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے جو دنیا اور اس کی آسائشوں کے حصول میں تو مگن ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل ہیں۔ انہیں ڈر جانا چاہیے کہ دنیا کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے غفلت کہیں ان کی بھی آخرت تباہ نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔
ترجمہ، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، ہاں ہاں اب جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے، یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے، بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے اور وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آدمی اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے، لہذا فنا ہونے والی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دو۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ غافل شخص وہ ہے جو اپنی فانی زندگی پر مغرور رہا اور اپنی من پسند چیزوں کی لذت میں کھویا رہا اور اپنی عادتوں کے مطابق زندگی بسر کرتا رہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
اَفَرَأَيْتَ اِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ۔
ترجمہ، بھلا دیکھو تو کہ اگر ہم کچھ سال انہیں فائدہ اٹھانے دیں پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا تو کیا وہ سامان ان کے کام آئے گا جس سے انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور دنیا کی بجائے اپنی آخرت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ۔
ترجمہ، اور ہم نے جو بستی بھی ہلاک کی اس کے لیے ڈر سنانے والے تھے، نصیحت کرنے کے لیے، اور ہم ظالم نہ تھے۔ وما اہلکنا من قریہ، اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہ کی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم پہلے ظالم لوگوں کے پاس ڈر سنانے والے بھیج کر ان پر حجت قائم کر دیتے ہیں، اس کے بعد بھی جو لوگ رائے راست پر نہیں آتے اور حق قبول نہیں کرتے ان پر عذاب نازل کر دیتے ہیں تاکہ ان کی ہلاکت دوسروں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہو اور وہ ان جیسی نافرمانی کرنے سے بچ جائیں۔
وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون۔
ترجمہ، اور اس قرآن کو لے کر شیطان نہ اترے اور نہ ہی وہ اس قابل تھے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، وہ تو سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے ہیں۔ وما تنزلت به، اور اس قرآن کو لے کر نہ اترے، اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات میں ان کفار کا رد کیا گیا ہے جو یہ کہتے تھے، جس طرح شیاطین کاہنوں کے پاس آسمانی خبریں لاتے ہیں اسی طرح وہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لاتے ہیں۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس قرآن کو لے کر شیطان نہ اترے اور نہ ہی وہ اس قابل تھے کہ قرآن لے کر آئیں اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کی طاقت سے باہر ہے۔ وہ تو فرشتوں کا کلام سننے کی جگہ آسمان سے شولے مار کر دور کر دیے گئے ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو وحی ہوتی ہے اسے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے، جب تک کہ فرشتہ اس کو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پہنچا نہ دے، اس سے پہلے شیاطین اس کو نہیں سن سکتے۔
فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین۔
ترجمہ: تو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت نہ کرنا ورنہ تو عذاب والوں میں سے ہو جائے گا۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر، تو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت نہ کرنا، اس آیت میں بظاہر خطاب حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے لیکن اس سے مراد آپ کی امت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے لوگو، جب کافروں کا حال تم نے جان لیا تو تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت نہ کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم عذاب پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔
ترجمہ: اور اے محبوب، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اور اپنے پیروکار مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ، پھر اگر وہ تمہارا حکم نہ مانے تو فرما دو میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ وَأَنذِرْ، اور اے محبوب ڈراؤ، اس سے پہلی آیات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیاں دی گئیں، پھر آپ کی نبوت پر دلائل قائم کیے گئے، پھر منکرین کے سوالات ذکر کر کے ان کے جوابات دیے گئے، اب یہاں سے چند وہ امور بیان کیے جا رہے ہیں جن کا تعلق اسلام کی تبلیغ اور رسالت کے ساتھ ہے۔ قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کا حکم۔ ابتدا میں دین اسلام کی دعوت پوشیدہ طور پر جاری تھی، پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ دار بنی ہاشم اور بنی مطلب ہیں، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اعلانیہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور خدا کا خوف دلایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے آواز دی: اے بنی فہر، اے بنی عدی، قریش کی شاخوں! یہاں تک کہ تمام لوگ جمع ہو گئے اور جو خود نہ جا سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا تاکہ آ کر بتائے کہ بات کیا ہے۔ ابو لہب بھی آیا اور سارے قریش آئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ وادی کے اس طرف ایک لشکر جرار ہے جو آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا آپ مجھے سچا جانو گے؟ سب نے کہا: ہاں، کیونکہ ہم نے آپ سے ہمیشہ سچ بولنا ہی سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں آپ لوگوں کو قیامت کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو سب کے سامنے ہے۔ یہ سن کر ابو لہب بکواس کرتے ہوئے کہنے لگا: کیا ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے؟ اس وقت یہ سورت نازل ہوئی: تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ ماله وما کسب۔ ترجمہ: ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہ ہو ہی گیا، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ واخفض جناحک، اور اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم کو ڈر سنائیں، اس کے بعد جو لوگ صدق و اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، خوابو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ داری رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، ان پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام لطف و کرم فرمائیں، اور جو لوگ آپ کا حکم نہ مانیں تو آپ ان سے اور ان کے اعمال سے بیزاری کا اظہار کر لیں۔
وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۔
ترجمہ: اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا رحم فرمانے والا ہے۔ وَتَوَكَّلْ، اور بھروسہ کرو، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دیں، جو کہ اپنے دشمنوں کو مغلوب کرنے اور اپنے محبوب بندوں کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ ان مشرکین میں سے یا ان کے علاوہ دیگر لوگوں میں سے جو کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہوگا۔ توکل کے معنی، توکل کے معنی یہ ہے کہ آدمی اپنا کام اس کے سپرد کر دے جو اس کے کام کا مالک اور اسے نفع و نقصان پہنچانے پر قادر ہے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے جو کہ تمہارے دشمنوں پر اپنی قوت سے غالب ہے اور اپنی رحمت سے ان کے خلاف تمہاری مدد فرماتا ہے۔
الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم۔
ترجمہ: جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور نمازیوں میں تمہارے دورہ فرمانے کو دیکھتا ہے، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ الذي يراك، جو تمہیں دیکھتا ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس پر بھروسہ کریں جو آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ آدھی رات کے وقت تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں قیام سے دعا کے لیے کھڑا ہونا مراد ہے، اور بعض کے نزدیک مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس مقام پر آپ کو دیکھتا ہے جہاں آپ ہوں۔ وَتَقَلُّبَكَ، اور تمہارے دورہ فرمانے کو، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ اپنے تہجد پڑھنے والے اصحاب کے حالات ملاحظہ فرمانے کے لیے رات کے وقت گھومتے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کے اور معنی بھی بیان کیے ہیں۔ نمبر ایک، اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ امام بن کر نماز پڑھاتے ہیں اور قیام، رکوع، سجود اور قعدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ نمبر دو، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نمازوں میں آپ کی آنکھ کی گردش کو دیکھتا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آگے اور پیچھے سے یکساں ملاحظہ فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھ پر تمہارا خشوع اور رکوع مخفی نہیں، میں تمہیں اپنے پسے پشت دیکھتا ہوں۔ نمبر تین، بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں ساجدین سے مومنین مراد ہیں، اور معنی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زمانے سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک مومنین کی پشتوں اور رحموں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دورے کو ملاحظہ فرماتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام آبا و اجداد سب کے سب مومن ہیں۔ انہو ہو السمیع، بے شک وہی سننے والا ہے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گفتگو سننے والا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل اور نیت کو جاننے والا ہے۔
هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون۔
ترجمہ، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ شیطان بڑے بہتان باندھنے والے گناہگار پر اترتے ہیں، شیطان اپنی سنی ہوئی باتیں ان پر ڈالتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں۔ هل أنبئكم، کیا میں تمہیں بتا دوں؟ بعض مشرکین یہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر معاذ اللہ شیطان اترتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے مشرکین، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ یہ فرمانے کے بعد بتایا کہ شیطان بڑے بہتان باندھنے والے گناہگار جیسے مسیلمہ وغیرہ کاہنوں پر اترتے ہیں، اور شیطان فرشتوں سے سنی ہوئی باتیں ان کاہنوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں، کیونکہ وہ فرشتوں سے سنی ہوئی باتوں میں اپنی طرف سے بہت سی جھوٹی باتیں ملا دیتے ہیں۔
وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔
ترجمہ، اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، کیا تم نے نہ دیکھا کہ شاعر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور یہ کہ وہ ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ، اور شاعر، شان نزول، یہ آیت کفار کے ان شاعروں کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف شعر بناتے اور یہ کہتے تھے کہ جیسا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا ہم بھی کہہ لیتے ہیں، اور ان کی قوم کے گمراہ لوگ ان سے ان اشعار کو نقل کرتے تھے۔ اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت فرمائی گئی ہے کہ شاعروں کی ان کے اشعار میں پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں کہ ان اشعار کو پڑھتے ہیں، رواج دیتے ہیں، حالانکہ وہ اشعار جھوٹے اور باطل ہوتے ہیں۔ غلط شاعری کرنے والوں اور سننے پڑھنے والوں کو نصیحت، اس سے معلوم ہوا کہ شاعروں کا جھوٹے اور باطل اشعار لکھنا، انہیں پڑھنا، دوسروں کو سنانا اور انہیں معاشرے میں رائج کرنا گمراہ لوگوں کا کام ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو ایسے اشعار لکھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین، دین اسلام اور قرآن کا مذاق اڑانے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں کی شان میں گستاخی کے کلمات ہوتے ہیں۔ یوں ہی بے حیائی، عریانی اور فحاشی کی ترغیب پر مشتمل نیز عورت اور مرد کے نفسانی جذبات کو بھڑکانے والے الفاظ کے ساتھ شاعری کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی نصیحت حاصل کریں جو ان کی بےہودہ شاعری سنتے، پڑھتے اور دوسروں کو سناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھر جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شیروں سے بھرا ہوا ہو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں فحش اور بے حیائی پر مشتمل اشعار کہے تو اس کی زبان ناکارا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا خون رائے گا گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ فی کل وادی یہیمون، شاعر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی عرب کے شاعر کلام اور فن کی ہر قسم میں شعر کہتے ہیں، کبھی وہ اشعار کی صورت میں کسی کی تعریف کرتے ہیں اور کبھی کسی کی مذمت و برائی بیان کرتے ہیں۔ ان کے اشعار میں اکثر بے حیائی کی باتیں، گالی گلوچ، لان تان، بہتان اور الزام تراشی، فخر و تکبر کا اظہار، حسد، خود پسندی، فضیلت کا اظہار، تذلیل، توہین، برے اخلاق اور ایک دوسرے کے نسبوں میں تان کرنا وغیرہ مذموم چیزیں ہوتی ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور وہ ایسی بات کہتے ہیں۔ یہاں شاعروں کے قول اور فعل میں تضاد بیان کیا گیا کہ وہ اپنے اشعار میں سخاوت کی تعریف بیان کرتے اور اس کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن خود سخاوت کرنے سے اعراض کرتے ہیں اور بخل کی مذمت بیان کرتے ہیں، جبکہ خود انتہائی کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ اگر کسی کے آباء و اجداد میں سے کسی نے کوئی چھوٹی سی غلطی کی ہو تو اس کی وجہ سے لوگوں کی برائی بیان کرتے ہیں اور پھر خود بے حیائی کے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔
ترجمہ، مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا، اور ان قریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ جو ایمان لائے۔ اس آیت میں مسلمان شاعروں کا استثناء فرمایا گیا کیونکہ ان کے کلام میں کافر شاعروں کی طرح مضموم باتیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ اشعار کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد لکھتے ہیں، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت لکھتے ہیں، دین اسلام کی تعریف لکھتے ہیں، وعظ و نصیحت لکھتے ہیں اور اس پر اجر و ثواب پاتے ہیں۔ دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شاعر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے منبر رکھواتے تھے، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کھڑے ہو کر اشعار کی صورت میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے اور کفار کی بدگوئیوں کا جواب دیتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں فرماتے تھے کہ جب تک حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی بدگوئیوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، تم اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے کفار کی بدگوئیوں کا جواب دو، پھر دعا فرماتے، اے اللہ عز و جل، تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرما۔ اشعار فی نفس ہی برے نہیں، یاد رہے کہ اشعار فی نفس ہی برے نہیں، کیونکہ وہ ایک کلام ہے، اگر اشعار اچھے ہیں تو وہ اچھا کلام ہے اور برے اشعار ہے تو وہ برا کلام ہے، جیسا کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعر ایک کلام ہے، اچھے اشعار اچھے کلام کی طرح ہیں اور برے اشعار برے کلام کی طرح ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بعض اشعار اچھے ہوتے ہیں اور بعض برے ہوتے ہیں، اچھے اشعار کو لے لو اور برے اشعار کو چھوڑ دو۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض شعر حکمت ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس مبارک میں بھی شعر پڑے جاتے تھے، جیسا کہ ترمذی شریف میں حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما شعر کہتے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ان دونوں سے زیادہ شعر فرمانے والے تھے۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، یعنی صالحین کے لیے شاعری اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے سے غفلت کا سبب نہ بن سکی، بلکہ ان لوگوں نے جب شعر کہے بھی تو ان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی توحید بیان کی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت، صحابہ کرام اور امت کے نیک لوگوں کی تعریف بیان کی۔ اور اپنے اشعار میں حکمت، واعظ و نصیحت اور زہد و ادب پر مشتمل باتیں ذکر کی۔ ایسی شاعری کی اردو میں بہترین مثال اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کا لکھا ہوا کلام بنام ہدایت کے بخشش ہے، جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اچھی شاعری کے تمام پہلو انتہائی احسن انداز میں بیان کیے ہیں۔ اس کلام کا مطالعہ کرنا بھی دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، صحابہ کرام علیہ رضوان اور اولیاء اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لہذا اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا، یعنی اگر ان کے اشعار میں کسی کی برائی بیان بھی ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار نے مسلمانوں کی اور ان کے پیشواؤں کی جھوٹی برائی بیان کر کے ان پر ظلم کیا، تو ان حضرات نے شعروں کے ذریعے اس ظلم کا بدلہ لیا اور کافروں کو اشعار کی صورت میں ان کی بدگوئیوں کے جواب دیے، لہذا وہ مذموم نہیں ہے بلکہ وہ اس پر اجر و ثواب کے مستحق ہیں، کیونکہ یہ ان حضرات کا زبان سے جہاد ہے۔ زبانی جہاد سے متعلق دو احادیث، آیت کی مناسبت سے یہاں زبانی جہاد سے متعلق دو احادیث سماعت کیجئے۔ سنن نسائی میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مالوں، اپنے ہاتھوں اور اپنی زبانوں کے ساتھ مشرکوں سے جہاد کرو۔ حدیث نمبر دو، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اپنی تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اسی شعر سے ان کفار کو تیروں کے مارنے کی طرح مارتے ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان قریب ظالم جان لیں گے، یعنی جن مشرکین نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جھوٹی برائیاں بیان کی ہیں، حالانکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ پاک ہے اور پاک کرنے والے ہیں، تو یہ مشرکین ان قریب مرنے کے بعد جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ جہنم کی طرف پلٹا کھائیں گے اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔
صدق اللہ العظیم۔